ورحمة الله وبركاته. گیارہویں شریف آپ تمام کو مبارک ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك، وسلم عليك يا سيدي يا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ اے رسوا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی اس مبارک شب کو سیدنا غوث اعظم، سیدنا غوث الانس والجن، فرد الافراد، قطب الاقطاب، حضور غوث الثقلین، غیث الکونین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس پاک کے ساتھ مناسبت حاصل ہے، اور میں اور آپ اس وقت اس عظیم ہستی کے مناقب اور فضائل اور آپ کی ذات مبارکہ کو بنیاد اور موضوع بنا کر دین اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو جاننے اور سمجھنے اور اس سے علم حاصل کرنے کی جستجو میں اس مسجد شریف میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان صالحین کے صدقے ہمارے سینوں کا شرح فرمائے، ہمارے سینوں کا شرح فرمائے، اور جو بنیادی علوم جن کا جاننا ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اپنی حیثیت کے حوالے سے ضروری اور لازم ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر آ گیا، آرام سے بیٹھو اور توجہ سے سنو. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے رضی اللہ، اور محی الدین آپ کے کئی القابات میں سے ایک مبارک لقب ہے. محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مبارکہ و عظیم اور خدمات اسلام کے حوالے سے وہ بلند اور مشہور شخصیت ہیں کہ جن کے دور کے اندر بے شمار فتنے اسلام کے خلاف اور بے شمار اخلاقی بد اخلاقی تحریکیں، سامراتی قوتیں اسلام کے خلاف، اسلام کے نظام کو، اسلام کی حیثیت کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر نبرد آزما تھے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے اور اپنے راہی سے بچایا، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے دل سے اسلام کی قدر اور اہمیت ختم ہو گئی تھی، آپ کی صحبت میں آ کر ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی حقیقت اور ایمان کی فراوانی اور ایمان کا سرچشمہ جاری ہو گیا. اس نسبت کے ساتھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو محی الدین کہا جاتا ہے. میں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں اس لیے تھوڑا آسان کروں گا اس موضوع کو، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نشست یعنی ایک مجلس اور ایک لیکچر آپ کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ کی زندگی کے اتنے کمالات اور اتنی جہتیں، اتنے پہلو، اور خود آپ کی زندگی اتنے عنوانات، اتنے سبجیکٹ کے ساتھ وابستہ ہے کہ جس پر 1000 سال تقریباً آپ کی وصال مبارکہ کو ہوا، آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کے مباحث علمیہ سے جو اس کی تشریحات کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے جگہ پر ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے. میں صرف عنوان آپ کو ذکر کرتا ہوں غوث اعظم کے حوالے سے، اس حوالے سے ذکر کریں گے کہ الحمدللہ ہر سال نہیں بلکہ ہر لمحہ ہر وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ باتیں جو ہمارے علم کے حوالے سے، ہمارے شعور کے حوالے سے، ہمارے مطالعے کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، اور غوث اعظم کی ذات کے حوالے سے ہمارے لیے جاننا ایک نیا باب ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ آج کی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. درود پاک، اللہم صلی علی محمد. میں اس طرف آنے سے پہلے کہ ہم غوث اعظم کو کیوں قبول کرتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، یہ تو ایک بڑا ضروری پہلو ہے، اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی علمی دنیا میں آپ نے کس خاص شعبے پر کام کیا. یوں تو تمام شعبہ جات علم پر آپ کو مکمل، یعنی جو جو اسلامیات اور دینی علوم ہیں، قرآن کے ان گنت علوم اور احادیث کے ان گنت علوم، ان تمام پر اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنا ایک خاص عنوان بنا لیا تھا، خدمت کا وہ تصوف تھا. آج تصوف کے حوالے سے ایک نئے رنگ سے چند باتیں ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اب یہاں سے اٹھ کر ہم جائیں گے تو ہم خالی ذہن نہیں ہوں بلکہ بہترین معلومات رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. اس جذبے کے ساتھ میں اور آپ آگے کی گفتگو لے کر چلیں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عنوان ایک آپ کی خاندانی حیثیت، اور خاندانی حیثیت کے حوالے سے کہ جس خاندان سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے، یہ خاص ایک عنوان ہے جس پر بہت بحث کی گئی ہے اور آپ کے کمالات کو ذکر کیا گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی شخصیت کی بائیوگرافی اور سیرت کو اگر ہم مرتب کرتے ہیں یا ان کے عنوان کو، کسی کو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، جس طرح کے اسکول کے بچے زیادہ بیٹھے ہیں یہاں پر تو میں ان کی توجہ چاہوں گا، اور کالج کے بچے بھی بیٹھے ہیں جو ہماری مستقبل، ہمارا معمار ہے، تو میں چھوٹے بچوں سے بھی کہوں گا ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہم اسکول میں یا کالج میں پڑھتے ہیں کہ وہ شخصیت ہمارے لیے کیا ہے، تو پہلے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ ان کے ابو کون تھے، وہ کس خاندان میں رہتے تھے، ان کا قبیلہ کیا تھا. یہ انسان کا پہلا ایک تعارف ہوتا ہے، اس کے انٹروڈکشن کے اندر سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے اس کے تعارف کا کہ وہ کس خاندان سے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان مبارک کی کرامت اور حیثیت ایک مستقل موضوع ہے. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن استاذوں سے آپ نے پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بچہ، کوئی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے تو ایک اس کی خاندان کا، ایک اس کی ذات میں بڑا دخل ہوتا ہے. پھر اس نے جن سے پڑھا ہے وہ دو، جہاں اس نے پڑھا وہ تین، پھر کن کن نے اس سے پڑھا، یہ چار. یہ وہ جہتیں ہیں کہ جو کسی بھی شخصیت کے بلند ہونے پر یا ناقص ہونے پر بنتی ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر شعبہ زندگی اور تحقیق کے ان زاویے میں دیکھا جائے تو یقیناً آپ اپنے ہر شعبے کے اندر غوث اعظم ہی ہیں. نسب میں بھی غوث اعظم ہیں، مرید ہونے کی حیثیت سے بھی آپ غوث اعظم ہیں، اور پیر ہونے کے اعتبار سے بھی آپ غوث اعظم ہیں، استاد ہونے کے اعتبار سے بھی آپ غوث اعظم ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کی جہت میں وہ کمالات رکھے اور آپ کو دیگر کمالات کو قریب لا کر آپ کی ذات کو جو ممتاز کیا، اور آپ سے جنہوں نے استفاضہ کیا اور پوری دنیا کے اندر وہ لوگ پھیلے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، تو تعارف کی جس جہت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بلا مبالغہ، یعنی عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت اس بات کے ساتھ ہے، اور عقیدت بغیر حقیقت کے پائی نہیں جاتی. تو حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی تاریخ اور اپنے بعد آنے والوں میں کوئی ثانی نہیں چھوڑتے، یعنی آپ کا کوئی ہم پلہ نہ آپ کے دور میں تھا اور نہ آپ کے بعد ایسے دور میں آئے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین میں ایک جہت میں کمال ہوتا ہے دو جہت میں کمال ہوتا ہے، لیکن زندگی کے شعبہ جات جس میں انسان کی زندگی نکھر کے سامنے آتی ہے اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ رب العالمین کا یہ بڑا خاص فضل و کرم رہا۔ آپ کی پیدائش اگر آپ دیکھیں تو 470 ہجری ہے اور آپ کا وصال جو ہے وہ 561 ہجری ہے۔ ہجری یعنی اسلامی تاریخ، یعنی یوں تو ساری تاریخ اسلامی ہوتی ہے لیکن ہم جس کو قمری تاریخ، چاند کی تاریخ سے جو حساب بنتا ہے، سورج سے جو حساب بنتا ہے اس کو ہم شمسی تاریخ کہتے ہیں، جس کو اسمی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور چاند کے اعتبار سے جو تاریخ بنتی ہے اس کو ہم قمری کہتے ہیں، جس کو ہم دوسرے الفاظ کے اندر اسلامی تاریخ کہتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ جو سال چل رہا ہے یہ 1340 ہے، 1440 جو ہے یہ اس وقت جو سن ہجری چل رہی ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت طیبہ جو ہے وہ 470 ہجری اور آپ کا وصال جو ہے 561 ہجری ہے۔ تو اگر اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو تقریباً پورے 1000 سال کا عرصہ کے قریب قریب یہ دور پہنچ جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 91 سال اور ایک قول کے مطابق 90 سال، لیکن زیادہ یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 91 سال رہی ہے، اور یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارکہ کے وہ ظاہری حالات ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس بات کو اگر آگے لے کر چلیں تو اگر ہم دیکھیں تاریخ کے حوالے سے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے جانب سے جو کرامت اور عزت رکھتے ہیں تو آپ نجیب الطرفین ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بچہ دو جانب سے آتا ہے، ایک ماں کی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے، تو یہ دو طرف کو کہتے ہیں طرفین، اور نجیب کہتے ہیں ان سے انتہائی بزرگ اور پاکیزہ۔ تو نجیب الطرفین یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی جانب سے بھی اتنے اعلی خاندان سے آپ متحمل اور منسوب ہیں کہ یہ دونوں خاندان وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی آمیزش نہیں رکھی، شرکت نہیں رکھی، اور یہ وہ خاندان ہے جو بدن مصطفیٰ سے جاری ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے توجہ کیجئے، آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتے ہیں 10 پشتوں میں، 10 واسطے بنتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والد گرامی سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جو وہ شہزادے جو سیدہ زہرہ پاک سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں خاص سیدہ زہرہ سے پیدا ہوئی ہیں اس کو امت اشراف اور شریف کہتے ہیں، اور اسی کو آگے چل کر ہمارے دور کے اندر سید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبا تصور ہے جس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں۔ سید اسی کو کہا جاتا ہے جو آل فاطمہ ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آل زہرہ پاک ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولادیں جو دیگر ازواج سے ہوئی وہ علوی کہلاتی ہیں، اور جو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد آپ کی زوجہ سیدہ زہرہ پاک سے ہوئی ہیں وہ مختلف علاقوں کی مختلف عرف اور کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے ان کے نام الگ ہیں۔ عرب میں ہمارے جس طرح کے عجم کے اندر ان کو سید کہا جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر ان کو شریف کہا جاتا ہے، کہیں پر ان کو نعیم کہا جاتا ہے، تو یہ مختلف ناموں سے الگ الگ جگہ پر ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہ نام پھر غیر نصب والے نہیں رکھ سکتے۔ مثلا عرب میں اگر آپ کسی کو سید کہیں گے تو ذہن اس طرف نہیں جائے گا آپ کا کہ جناب یہ ضروری نہیں کہ یہ حضرت سیدہ زہرہ پاک کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ سید وہاں پر مسٹر کو کہتے ہیں، جناب کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عرف میں اور ہمارے اس کلچر میں، ہمارے پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ کسی کو سید کہیں گے تو وہاں سے مراد پھر آپ کسی کو مسٹر یا جناب مخاطب نہیں کرتے، سید کا لفظ پھر بولا اس کے لیے جاتا ہے جو سیدہ زہرہ پاک کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ ایک بات اسی طرح اس پر ایک بات میں آگے عرض کر دوں، جیسے صدیقی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نسبت سے تخلص صدیقی رکھ دیتے ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے فاروقی رکھ دیتے ہیں، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں عثمانی رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بالخصوص پاک و ہند کے اندر یہ تخلص نہیں ہے، یہ نسب کی طرف اشارہ ہے جس طرح کے سید میں ہے۔ تو جو واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہوگا اس کو یہ حق ہے کہ وہ صدیقی لکھے، جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہوگا وہ فاروقی لکھے، ٹھیک ہے، جو حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ہوگا وہ عثمانی لکھے، کیونکہ تبادر ذہنی، ذہن اس طرح منتقل ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ فاروقی لکھا جائے، اب وہ محبت میں فاروقی لکھ رہا ہے،
لیکن ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، تو جہاں نسب مشکوک ہو رہا ہو اور وہ فاروق کی ہونا، تو پھر شریعت اس بات کو لازم اور فرض قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے قبیلے جس جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اپنا خاندان جہاں وہ پیدا ہو اسی سے اپنا تعارف کرائے، اور ایسی کوئی نسبت وہ استعمال نہ کرے جس سے اس کا خاندان بگڑتا ہوا نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنے والد کو بدلے، یعنی وہ ایک خاندان کا نہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دے، تو اس کا مطلب اس نے اپنے والد کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اس کا والد اس خاندان کا نہیں تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. اللہ، مثلاً کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو صدیقی بڑی معنی لکھ رہا ہے کہ جناب لوگوں اس جگہ پر جہاں لوگ صدیقی سے مراد ہی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد لیتے ہیں، یا وہ سید اپنے آپ کو اس معنی میں لے رہا ہے کہ وہ وہاں لوگ مراد ہی اس کو سیدہ آل فاطمہ قرار دیتے ہیں. تو اس صورت کے اور وہ ہو سید نہیں، وہ ہو صدیقی نہیں، یا کوئی بھی اس کا نسب ہو، وہ ہونا اپنے والد کو تبدیل کر دیا اس نے، یعنی اس کا مطلب اپنی ماں کی طرف اس نے غلط بات کو منسوب کر دیا اور اپنے نسب کو خراب کیا. تو حدیث پاک کے اندر اسی قرآن کی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کا بھی نزول اسی حوالے سے ہوا تھا. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے نسب کو تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. تو اب اس تھوڑی سی بات کو میں آگے، اس لیے بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہاشمی لکھتے ہیں. اب جو ہاشمی ہے وہ حضور کے خاندان کا تو ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا، لیکن جو سید ہے وہ ہاشمی بھی ہوگا. اسی لیے ہم ان دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے نام کے آگے ہاشمی لکھتے ہیں، تو ہم ان سے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نام کے آگے ہاشمی لکھ رہے ہیں تو واقعی میں آپ فاطمی ہیں. وہ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ سید مت لکھیے گا، صرف ہاشمی رہنے دیجیے گا، تاکہ ہاشمی سے یہ پتا چلے کہ آپ حضرت مولا مرتضیٰ کی دیگر اور ازواج کی اولادوں میں سے ہوں گے. لیکن سیدہ زہرا کی اولاد میں سے جو ہوگا وہ ہاشمی بھی ہوگا اور سید بھی ہوگا. یہ میں نے ہلکا سا فرق یہاں پر آپ کو نسب کے حوالے سے بتا دیا، جس کا جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے. لیکن سید اگر اپنے آپ کو ہاشمی کہے تو وہ کہلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہاشمی بھی ہے. سید اگر اپنے آپ کو ہاشمی کہے تو وہ کہلوا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد تو وہ ہے نا. لیکن جو صرف ہاشمی ہے اور سیدہ زہرا اس کی والدہ نہیں بنتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو صرف ہاشمی کہہ سکتا، سید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سید وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے والد حضرت علی ہوں اور والدہ خاص طور پر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ پاک ہو. تو یہ خاص نسبت شریعت مطہرہ نے اور دین اسلام نے اس خاندان کو عطا فرمائے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسوخ اور دلائل اور تواتر کے ساتھ آپ کے نسب مبارک کے بارے میں تمام مورخین اور ماہران علم اور تصوف کے ماہران کا اجماع ہے کہ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد والد کی طرف سے ہیں اور امام حسین کی اولاد آپ والدہ کی طرف سے ہیں. اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. آپ 10 واسطوں سے حضرت امام حسن کے بیٹے بنتے ہیں اور 11 واسطوں سے آپ حضرت امام حسین کے بیٹے بنتے ہیں. تو 11 واسطے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین تک پہنچتے ہیں، یہ نسب میں ماں کی طرف سے، یعنی حضرت امام حسین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا بنتے ہیں 11 واسطوں سے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے دادا بنتے ہیں 10 واسطوں سے. یہ نسب مبارک. لیکن اس میں بڑا خوبصورت ایک رنگ اور ملتا ہے، اگر بندہ اس کا مطالعہ کرے، تھوڑی تحقیق کرے، تو ایک بات میرے سامنے ایک واضح اور آئی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچتے ہیں، اسی طرح بر صغیر کی ایک بڑی بلند شخصیت شیخ الاسلام حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تایا زادوں میں سے ہیں، یعنی دونوں کا نسب اوپر جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت داتا صاحب حسنی سید 6 واسطوں سے بنتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 10 واسطوں سے بنتے ہیں. فرق زیادہ نہیں ہے، یعنی غوث اعظم کی ولادت ہے 470 ہجری. باریک باریک باتیں بتا رہا ہوں، جس کو آپ سر کھپائیں گے کتابوں کے اندر تو پھر جا کر کہیں ملے. یہ میں جمع کر کے چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے بڑے کام آئے گی. یعنی حضرت یہ نیا رنگ میں چاہتا ہوں کچھ غوث اعظم کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کریں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار بنتے ہیں اوپر سے جا کر، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہیں اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہیں. یہ بات میں جان بوجھ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ داتا صاحب سید ہیں. میں نے کہا سید یہ تو غوث پاک کے خاندان کے، جیسے غریب نواز غوث پاک کے خاندان سے. اب میں فرق بتاؤں گا کہ غوث اعظم سے کہاں جا کر داتا صاحب جڑتے ہیں اور غریب نواز کہاں جڑتے ہیں. ذرا اس کو ذرا توجہ رکھیے گا اور دنیا بھی پوری سن رہی ہے. ایک خاص جن لوگوں نے محنت کی اللہ ان کی قبر پر رحمت اتار رہا اور ہمیں پڑھنے پڑھانے میں جن بچوں نے جن دوستوں نے محنت کی اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. تو اس جزا کے تحت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھائی بنتے ہیں. ایک تو ان کی عمروں کا تھوڑا ڈفرینس آپ دیکھیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ کی کتاب ہی سے پتا چلتی ہے. داتا صاحب کی زندگی پر معلومات کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی کتاب کشف المحجوب شریف جو داتا صاحب کے عرس میں ہم ذکر کرتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں آرام فرما رہے ہیں, آپ نے خود کتاب کئی کتابیں آپ نے لکھی, لوگوں نے چوری کر لی آپ سے. کچھ لوگ ایسے انہوں نے کہا کہ لائیے ہم چھپواتے ہیں, وہ لے کر گئے اور اپنے نام سے چھپوا دی. یہ داتا صاحب نے خود اس کتاب میں لکھا کہ میں نے کتابیں لکھی کچھ, وہ آئے میرے پاس کہنا کہ ہم بڑے اچھے خطاط ہیں آپ دیں ہم چھپواتے ہیں. تو داتا صاحب نے دے دی تو وہ لے کر گئے اور انہوں نے کتاب بھی چوری کر لی اور اپنے نام سے شائع کر دی. تو داتا صاحب خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں مزاحن لکھتے ہیں کہ میری کتاب کو چرایا اور اپنے نام سے شائع کیا. تو جب لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور اس کے منہ کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنی بڑی بات تو نہیں کر سکتا. تو یہ داتا صاحب نے اس حقیقت کو اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا بھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ کتاب لکھے تو اس کی شخصیت بھی تو سامنے ہوتی ہے نا, اس کا عقل, اس کا معیار اور اس کی حیثیت بھی تو سامنے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجھے بچپن سے جانتے ہیں, تیرے اندر کہاں اتنی صلاحیت ہے اور کہاں تیرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ تو اتنی اچھی کتاب لکھ گیا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی لوگوں نے جناب جو ہے کہ دیکھو اس انداز میں پریشان کیا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب جو تصوف کا سب سے بڑا مقدمہ ہے. اس پر ایک بات میں عرض کر دوں, آپ کے استاد تھے ابو القاسم القشیری جن کی ایک کتاب اور مارکیٹ کے اندر ملتی ہے جس کو رسائل قشیریہ کہتے ہیں. یہ داتا علی حجویری کے استاد ہیں اور داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو استفادہ کیا, جو تلخیص کیا, یوں کی یہ پوری رسائل قشیریہ کو تسہیل اور آسان کر کے آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ کشف المحجوب بنتی ہے. کیونکہ اگر آپ کشف المحجوب شریف اور رسائل قشیریہ سامنے رکھیں تو رسائل قشیریہ کی جو گویا کہ وہ باتیں جو انتہائی سخت ہے, حضرت داتا صاحب نے اس کو آسان کیا اپنے استاد کی بات. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے اس کتاب کے مطابق. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم جانتے پہچانتے صرف آپ کی کتاب کشف المحجوب سے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کی سیرت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک تقریباً تمام علماء نے, سیر الاولیاء دیکھ لیجیے آپ یا اس سے پہلے بڑی کتابوں کو اگر آپ دیکھ لیجیے, نفحات الانس دیکھ لیجیے, حضرت عبد الرحمن جامی کی دیکھ لیجیے, شیخ شہاب الدین سہروردی کی انیس الارواح وغیرہ, یہ تمام کتابیں جو بات کی, لیکن جو اس کے شارحین جنہوں نے اس کی شرح یا تراجم کی ہیں تو وہ جگہ جگہ پر اولیاء کے جہاں بحث لکھتے ہیں. تو یہ تمام نے یہ لکھا ہے کہ 465 ہجری 465 ہجری جو ہے یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہے اور 470 ہجری غوث اعظم کی ولادت ہے. تو 5 کا فرق بنتا ہے. کتنے؟ 5. بس علاقے کا فرق یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان میں پیدا ہو رہے ہیں اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں وصال کر رہے ہیں. تو یہ دور تقریباً 5 کے فرق کے ساتھ آتا ہے. 565 ہجری سوری 465 ہجری یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہے اور 470 ہجری یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے. اب جب ہم یہ دور کو قریب سے تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو اب خاندان کی طرف آئیے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے بڑے مشہور اور بڑے قابل جن کا تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے, ایک حضرت سید حسن مسنہ اور ایک حضرت سیدنا زید. یعنی امام حسن مجتبی کے دو بیٹے, یعنی امام حسن پھر دو بیٹے آئے, ایک حضرت سیدنا حسن مسنہ اور ایک حضرت سیدنا زید. تو حضرت حسن مسنہ سے غوث اعظم آئے ہیں اور حضرت زید سے داتا صاحب. تھوڑا تحمل سے سنیں تاکہ میں بات کنٹینیو کرتا رہوں. سبحان اللہ بھی اگر آپ دل میں کہیں اور محبت سے کہیں تو بات ذرا, تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر کسی کو سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہو. سبحان اللہ ضرور کہا جائے لیکن دھیمے انداز میں آپ کہیں تو زیادہ اچھا. تو 465 ہجری اور 470 ہجری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ شجرہ مبارک اوپر جا کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داتا صاحب کا بھی مل جاتا ہے اور غوث اعظم کا بھی مل جاتا ہے. تو غوث اعظم اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سادات ہونے کے اندر بھائی ہیں. تو یہ خاص بات ہے جو قادریوں کو پتا ہونی چاہیے. ایک بات ابھی میں آگے وقت رہا تو سلسلہ قادریہ پر بھی کچھ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. اگر والدہ کی طرف سے اگر آپ آ جائیں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 پشتوں میں اپنی والدہ کی جانب سے یعنی اپنے نانا حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الاسلام بہت بڑے عابد الزاہد حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلے بن جاتے ہیں 11. کیا بنتے بولیے. اب آ جائیے غریب نواز کی طرف کیونکہ غریب نواز جو ہے وہ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہے اپنے والد کی طرف سے حسینی ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ ننیال سے جا کر جڑتا ہے. تو یہاں سے داتا صاحب جڑ رہے ہیں والد کی طرف سے یعنی ددیال کی طرف سے اور غریب نواز جڑ رہے ہیں غوث اعظم کے ساتھ ننیال کی طرف سے. ننیال میں زیادہ اوپر نہیں جاتا جو برزخ شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا امام مولا رضا ہے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشرق کی زمین پر ایران میں آرام فرما رہے ہیں کیونکہ یہ مرکز ہے. کیونکہ اوپر سے جب سلسلہ چلا تو حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد حضرت امام حسن امام حسین امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم اور ان کے بیٹے امام علی رضا امام علی رضا مرکز ہیں. امام علی رضا کے دو شہزادے ایک سید علاء الدین جواد یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا ہیں اور انہی کے دوسرے بھائی سیدنا ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے نانا ہے. تو یہ سلسلہ پاک جا کر حضرت امام علی رضا سے جا کر حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا جڑ جاتا ہے. تو یہ بہت بنیادی بات ہے قادریوں کو سلسلہ رکھنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو شجرہ یاد رکھنے والوں کو کہ اس ترتیب کے ساتھ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی عقیدت کو مضبوط کریں. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص سلسلہ تھا. طریقت کے سلسلے کی طرف اگر آپ غوث اعظم کے حوالے سے آ جائیں تو ذرا اس پر توجہ کریں. 14 واسطے آپ کے لگتے ہیں حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک. کیونکہ سلسلہ فیض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 14 واسطوں سے طریقت کے 14 واسطوں سے اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث اعظم کے پیر ہیں ان سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک یہ 14 واسطے بنتے ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ پاک. اس کو ذرا تمیز سے سنیے یاد رکھیے میں اسی میں بات آگے چلاؤں گا. تو یہ 14 واسطوں سے آپ طریقت کے سلسلے میں حضرت علی تک پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ اور والد کی طرف سے نسبی اعتبار سے آپ 10 واسطوں سے پہنچتے ہیں اور والدہ کی جانب سے حضرت مولا مرتضیٰ تک آپ 11 واسطوں سے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تین جہتوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خاص طور پر گویا کہ یاد رکھنے کی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی اور آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ کے شیوخ میں وہ اجلہ شیوخ آئے ہیں کہ اور آپ نے جس سلسلے کو استعمال کیا وہ سلسلہ جنیدیہ تھا اور آپ سلسلہ جنیدیہ کے فرد الافراد تھے اور پھر یہی سلسلہ جنیدیہ آگے چل کر پھر آپ کے نام سے سلسلہ قادریہ بنا. یعنی اب سلسلہ جنیدیہ وہی ہے جو سلسلہ قادریہ ہے کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جس سلسلے کی تائید کی ہے اور جس کو لے کر اس کی سلوک کی راہ کو آگے بڑھایا ہے وہ سلسلہ جنیدیہ تھا. اب یہاں پر ہم بات کو روک کر آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے کس کو کہتے ہیں اور یہ تصوف کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اب اس موضوع کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ جمعہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نبی کو کیوں بھیجتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا نبی کو کیوں بھیجا گیا اس کو کہتے ہیں نبی کی بعثت. کیونکہ بعثہ یا بعثو معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں. یا آپ اکثر اردو کی کتاب میں پڑھتے ہیں بعثت کا مقصد نبی کی بعثت بعثت مصطفیٰ تو بعثت کا معنی بھیجنا. تو نبی کو کیوں بھیجا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس وجہ سے بھیجا گیا تو آپ کی بعثت اور آپ کے بھیجنے کی ڈیوٹیاں کیا تھی اور آپ کے فرائض کیا تھے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب فرائض کیا تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا. تو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 سورہ جمعہ قرآن کے اندر 62 سورت ہے 62 اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی توجہ سنے بحثیت مسلمان کہ ہمیں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی. نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا؟ نبیوں کو بولیے کیوں بھیجا جاتا؟ اور یہ بنیادی سوال ہے. کوئی آپ سے آپ کا بچہ پوچھ سکتا ہے کہ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ آپ کا دوست پوچھ سکتا ہے نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کوئی آپ کا مرید آپ سے پوچھ سکتا ہے نبی کیوں بھیج جاتے ہیں؟ تو ہم تو بات بڑی بڑی جان لیتے ہیں لیکن جس بنیاد سے بات چلتی پہلے اس کو سمجھنا ضروری. نبی بھیج جاتے ہیں تین کاموں کے لیے جس کو سورہ جمعہ میں بھی اور قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, یہ ہمارے بندوں پر ہماری آیات پڑھ کر سنائیں, تلاوت کریں زبان سے, باقاعدہ تلفظ کریں اس کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور جس بات کو انہوں نے ہماری جانب سے پڑھ دیا ہے, اس کے ٹیکسٹ کو, اس کے متن کو پڑھ دیا ہے, تو پھر اس کا معنی, اس کی تشریح, اس کی تفسیر, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن یہ نبی کی ذمہ داری بتائے. دو بات توجہ ہے, ایک ہے جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کے ورڈز پڑھ کے سنا دی, ایک ہے کہ اس کا معنی کیا بنے گا, اس کی کیا میننگز ہے, اس کی تشریح کیا بنے گی, اس کی تفسیر کیا ہوگی, صحیح کمنٹری اس کی کیا ہوگی, انٹرپریٹیشن اس کی کیا ہوگی, کیا معنی کریں گے ہم؟ جس زبان میں اتر رہا ہے وہی معنی لیں گے یا اللہ نے کوئی خاص معنی اس میں لیا ہے؟ جیسے لفظ صلات ہے, صلات کا معنی عربی زبان میں دعا ہے, لیکن واقیم الصلاح اس کا معنی ہم نماز کے کرتے ہیں, اور نماز باقاعدہ حیت ہے جس میں کھڑا ہوا جاتا ہے, قیام, پھر رکوع کرتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ معنی تو خاص صلات کا پہلے اہل عرب نے تو کبھی نہیں لیا, وہ تو صلات کا معنی کسی کے لیے دعا, اچھی بات کرنا مراد لیتے تھے. لیکن قرآن نے جب یہ لفظ کہا واقیم الصلاح, تو یہاں سے نبی کو اس لیے شارع تشریح کرنے والا بنا کر بھیج جاتا ہے کہ محبوب ہم بات عربی میں ہی کریں گے, اس لیے کہ آپ کے سننے والوں کی زبان عربی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ ہم عربی میں بیان کریں اس کا وہی معنی ہو جو اہل عرب لے رہے ہیں, نہیں, یہ ضروری ہے کہ ہم لفظ عربی کا بیان کریں گے لیکن اس سے ہماری کوئی خاص معنی مراد ہوگا. جیسے لفظ صلات, کہ لفظ صلات واقیم الصلات, صلات قائم کرو, لیکن صلات کا معنی وہ نہیں جو اہل عرب دعا کے معنی میں لیتے تھے, سلام و دعا, خیر خیریت کے معنی میں لیتے تھے, یا کسی اور معنی میں لیتے, نہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلات کا معنی اپنے عمل سے بتایا کہ صلات کا معنی باقاعدہ ایک خاص ایک عمل اور خاص ایک حکم کا نام ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے, یہ اس کے شرائط پہلے پائے جائیں, پھر اس طرح قیام کیا جائے, اس طرح رکوع کی جائے, دو رکعت اس طرح ہوتی ہے, چار رکعت. تو اب آپ دیکھیں کہ صلات کا یہ معنی عرب کے ڈکشنری میں پہلے کبھی نہیں تھا. توجہ ہے, صلات کا یہ معنی عرب کی پہلی ڈکشنری میں کبھی نہیں تھا, یہ نبی کی طرف سے اضافہ ہوا ہے اس کا, کیونکہ نبی شارع ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کسی سبجیکٹ کو بیان کرنے آتا ہے تو وہ لفظ تو عام استعمال کرتا ہے لیکن اس میں اپنے علم کو بیان کرنا چاہتا ہے, توجہ ہے, اس کو وہ اپنے, جس طرح آپ انگلش زبان پڑھیں گے تو جناب وہی بات جو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں اس کے لیے وہ لفظ دوسرا لا رہا ہوگا, اردو والے دوسرے لا رہے ہوں گے, عربی والے دوسرے لا رہے ہوں گے. تو اسی طرح جہاں ایک بات کو بیان کرنے کی مختلف زبانوں میں لفظ الگ ہو جاتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ بول کر وہ معنی لیا جائے جو دوسرے لفظ میں زبانوں میں نہ ہوتا ہو. تو اس لیے نبی کو بھیجا گیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نبی جا کر ہماری جانب سے ہماری آیات کو پڑھ کر سنائے, یہ تلو علیہم آیات کی ایک. اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے, میں ایک درمیان کا حصہ تھوڑا سے یہاں سے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں, اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آیت یہ ہے کہ تلو علیہم آیات ہی, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. لیکن میں آپ کو منصب بتا رہا ہوں, یعنی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ احکام اتارے گا وہ نبی باقاعدہ پڑھ کر بتائے کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے. جیسے آپ اسکول کے اندر جاتے ہیں بلا تشبیہ, تو پہلے آپ کو کتاب استاد پڑھواتا ہے کہ پڑھو, آپ جہاں پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کا صحیح پروننسیشن بتاتا ہے, تلفظ نہیں, ایسا نہیں, ایسا پڑھو. پھر آپ نے پڑھ تو لیا لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بتائے. تو نبی جو ہے وہ ساری خدائی کا استاد اور معلم ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ الفاظ بھی پڑھ کے بتاتا ہے اور اس کا معنی بھی بتاتا ہے. تو الفاظ جو پڑھ کے بتایا تو اس کو ذکر کیا یتلو علیہم آیاتہ, اور اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کی پوری تشریح بتائی تو اس کو بیان کیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اس میں خاص بات نبی کے منصب میں یہ بھی بیان کی گئی کہ وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ہمارے بندوں کا تزکیہ بھی کرے, نبی ہمارے بندوں کا تزکیہ بھی کرے. اب غوث اعظم کی ضرورت کیوں, اور یہ کیسے محاذ کے لوگ ہوتے ہیں, توجہ کیجیے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دو معنی تو آپ سمجھ چکے ہیں، میں بہت آسان انداز میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ بڑی رات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں بات نہ آئے، آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں اور پوری توجہ میں ایک رکھیں، تو تاکہ چھوٹی سی نشست ہوگی اور آپ کو یہ بنیادی سبق یاد ہونا چاہیے. ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، سلسلہ قادریہ کو نہیں پہچان پائے، قادری کہتے کہتے رہے، یہ بھی شرف سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں تو صحیح یہ سلسلہ بولا کہاں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تعلیمی طور پر، تاکہ وسوسے ہمارے دلوں پر غالب نہ آ جائے. توجہ کیجیے، نبی جو بھیجا جاتا ہے اس کی تین وجہ ہیں. ایک، وہ آیات قرآن پڑھ کے سنائے گا، اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائے گا، اللہ کا کلام پڑھ کے وہ سنائیں گے، اور جو اللہ نے اپنے کلام میں جو باتیں کی اس کا ترجمہ بتائیں گے. تیسری بات یہ کہ وہ تزکیہ کریں گے. کیا کریں گے؟ تزکیہ کا معنی ہے وہ صاف ستھرا کریں گے. تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں، جو انسان کی طبیعت اور مزاج ہے، اس کو اچھے اخلاق کے قریب لانا اور اس میں اچھے اخلاق ڈالنا، یا انسان میں جو اچھے اخلاق موجود ہے اس کو زندہ کرنا اور برے اخلاق اور عادتوں سے انسان کو دور کرنا، یہ تزکیہ ہوتا ہے، یہ نبی کرتا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا، طبیعتوں کو اچھے اخلاق اور شرافت اور پاکیزگی کی طرف نہیں لائیں گے اور برے اخلاق سے نہیں روکیں گے، تو وہ تلاوت جو کر دی گئی ہے اس کا فائدہ دوام پر نہیں رہے گا. جو معنی بتا دیا گیا ہے وہ امپلیمنٹ کب ہوگا؟ جو وہ عمل ہی نہیں کرے گا اس کا. تو اس لیے جڑ اور بنیاد، اس لیے قرآن نے تزکیہ کو دونوں تینوں باتوں میں درمیان میں رکھا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور جو چیز درمیان میں ہوتی وہ ادھر سے بھی جڑی ہوتی ادھر سے بھی جڑی ہوتی. تو پتا چلا تلاوت قرآن ہو یا تفسیر قرآن ہو یا تعلیم قرآن ہو یا معنی قرآن ہو، یہ دونوں ملتے جب ہیں جب دونوں کو تزکیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ بولیے، تزکیہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تزکیہ کے آسان معنی یہ ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ، کہ طبیعتوں کو اس بات کی طرف لانا کہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے اور وہی مجھے دیکھ رہا ہے، میں سارے کام اسی کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی اور سے اجر نہیں چاہتا، میں کل قیامت کے دن اٹھوں گا، اس کے حضور میں جاؤں گا، ہر چیز کے میں جوابات دوں گا. تو یہ بنیادی بات جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ کس کے لیے پیدا ہوا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں انٹینشن، نیت، نیتوں کو عمل کے پیچھے سے رکھا گیا کہ یہ کام تم کر رہے ہو، تو جو تم کام کر رہے ہو ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ تو تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی طبیعت کو صحیح رخ دینا، کہ جو کام تم دنیا میں کر رہے ہو، چاہے وہ عام آدمی کے ساتھ تم کوئی معاملہ کر رہے ہو، لیکن وہ تم کام اس بندے کی خاطر نہیں کر رہے، اس رب کے کہنے پر کر رہے ہو، اس کو پسند ہے، تو کام کر کے اس کو فائدہ پہنچاؤ گے، لیکن جس جذبے سے کرو گے وہ جذبہ یہ ہوگا کہ میں نے اس رب کریم کے لیے کیا ہے. تو یہ جذبہ یاد الہی کا، محبت الہی کا، شوق الہی کا، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس جذبے کو تزکیہ کہتے ہیں. اور اس یہ جذبہ جب دل کے اندر آ جاتا ہے نا، تو پھر اسی سے سچ بولنے کا جذبہ جاگتا ہے، اسی سے امانت کا جذبہ جاگتا ہے، اسی سے سخاوت کا جذبہ جاگتا ہے، اسی سے شفقت کا جذبہ جاگتا ہے، اسی وجہ سے جھوٹ چھوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بے حیائی چھوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بدکاری چھوٹ جاتی ہے. تو تزکیہ وہ ہے کہ طبیعتوں کے اندر، طبیعت میں پھر کر دوں، طبیعت آپ کا نیچر ہے، یہ ظاہر میں نہیں، اندر جو آپ کے شوق اور خواہشات ہیں یہ طبیعت ہوتی ہے. تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ طبیعتوں کو برے اخلاق سے بدزن کرے اور اچھے اخلاق سے مانوس کرے. اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز یاد الہی، محبت الہی، کہ میں کس کا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کی طرف جاؤں گا، کیوں کر رہا ہوں، تو یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ پاکیزہ خیال جب طبیعت کے اندر اتر جاتا ہے اور طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے اور پھر اس وجہ سے کوئی کام ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. اس کو حدیث پاک کے اندر، میں تیسرے درجے میں جا رہا ہوں، اس کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کو ایک جگہ آسان کیا. میں آگے ہسٹری بتا رہا ہوں غوث اعظم تک، اس لیے ذرا اس کو ذرا توجہ سے آپ سنیے، پھر ہم غوث اعظم تک چل رہے ہیں، لیکن تاریخی حوالے سے تھوڑا چلیں گے. آج وہ باتیں آپ کے سامنے سلاسل کی کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے لیے بھی بیان کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور آپ کے لیے سننا بھی سعادت ہے. دیکھیے، جب ہم تزکیہ کو سمجھ چکے ہیں، تو اب بھی اگر بات تزکیہ کی سمجھ میں نہیں آئی، تزکیہ، زکات، یہ ایک ہی سے نکلا ہے. زکات کس کو کہتے ہیں؟ مال کو پاک کرنے والی عمل. تو تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ طبیعتوں کو پاک کرنے والا عمل.
حدیث پاک کے اندر ہے حدیث جبرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے ایک دفعہ سوال کیا تھا،
میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن اس کو ذرا یہی تک تاکہ ٹو دا پوائنٹ ہم چلیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے ایک دفعہ انسانی شکل یعنی سرکار کے ایک صحابی حضرت دحیہ کی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے، اور سرکار کے دنیا سے رخصت ہونے سے یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہو، یعنی کتنی ضروری بات ہوگی، یعنی اس کے ایک ہفتے کے بعد سرکار نے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا. تو جبریل آئے علیہ السلام حضور کے پاس سرکار کے بڑے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ حضرت دحیہ کو بھی میں نے بازار میں بلو کپڑے میں دیکھا تھا، یہاں سفید کپڑے میں بیٹھا ہوا، وہاں دیکھا تو تھکا تھکا تھا، یہاں دیکھا تو بالکل تازہ، وہاں دیکھا تو بال بکھرے ہوئے تھے، یہاں تو یوں لگا کہ جس طرح نہا دھو کے تیل لگا کر تیار آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں خود بڑا تشویش کا شکار ہو گیا کہ یہاں تو بالکل اپ ٹو ڈیٹ بیٹھے ہوئے اور وہاں ایسا حال تھا کیونکہ محنت مزدوری کا ماحول تھا، لیکن کہتے ہیں کہ حضور کے بارگاہ میں تھے تو میں سمجھ گیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے. تو جب وہ بات کر کے چلے گئے تو سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا تھا عمر یہ کون تھا، تو حضرت عمر دیکھ تو رہے ہیں کہ دحیہ ہے لیکن ڈر گئے اس بات سے، سرکار کی بارگاہ کے آداب، کیونکہ یہ تو حضور کو بھی پتا ہے کہ عمر یہ سمجھ گئے دحیہ ہے، دحیہ کی شکل ہے، تو پھر بھی حضور پوچھتے ہیں یہ کون ہے. تو فوراً صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بات فوراً کرنے کے بجائے ان کا ادب یہ ہوتا تھا اللہ رسول اللہ. یہ صحابہ کی سنت، حضور اللہ جانتا ہے سب سے زیادہ اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ، اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ. اب جو کہا کہ نبی نہیں جانتا، تو ہم نے کہا یہ بول چال صحابہ کی نہیں تھی، صحابہ کی بول چال صرف جانتا نہیں، اعلم سب سے زیادہ جانتا، جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، جمیل خوبصورت اجمل سب سے زیادہ، تو اسی طرح علم جاننا، علیم جاننے والا اعلم سب سے زیادہ جاننے والا. تو صحابہ باقاعدہ اس طرح یہ حدیث بخاری شریف جائے گی، صحابی نے کہا حضرت عمر کہہ رہے اللہ و رسول اعلم، اس میں تفضیل سے اللہ اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتا ہے. تو سرکار نے علی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دلوں پر علم رکھنے والے ہمارے آقا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہ جبرائیل تھے، یعنی آپ کے ذہن پر دستک دی کہ تم اس کو دحیہ سمجھ رہے ہو، یہ دحیہ نہیں، دحیہ وہی تھا جو بازار میں رہ گیا. اور حضرت عمر بھی حیران تھے کہ میں آیا بس یہ منٹوں میں دحیہ کیسے پہنچ سکتا ہے کہ کپڑا بھی چینج ہو جائے، غسل بھی کر لے، خوشبو بھی بدن سے آ جائے، تیل بھی لگا لے، سمجھ رہے میرے بچوں. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات آسان سے میرے بچوں آپ سمجھیے اور غور کیجئے کہ حضرت دحیہ جو ہیں وہ انسان ہیں، حضرت جبریل فرشتے ہیں نور والے، لیکن وہ ان کی شکل اختیار کر کے آئے، تو پتا چلا یہ ممکن ہے کہ نوری جو ہے وہ بشری جامہ پہن سکتا ہے، نوری جو ہے وہ بشری جامہ پہن سکتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعتراض بنتا نہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوری اور بشری بن جائے، تو یہاں پر تو ہو گیا، حضرت جبریل باقاعدہ آئے اور باقاعدہ صحابہ اس میں باقاعدہ پریشان ہوئے نا، کہ بالکل پہچان گئے کہ جسا تھا، سب کچھ تھا، ملاقاتیں کر رہے تھے، جیسا بدن ہمارا ہوتا ایسا تھا، ورنہ نور تو لائٹ ہے، لائٹ کو تو بندہ پکڑ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ہماری طرح بدن لے کر آئے ہیں ظاہراً. تو اب آپ سنیے، سرکار نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. جبریل نے کیا بات پوچھی تھی، تزکیے کو آسان کرنے کے لیے میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جبریل نے حضور علیہ السلام سے 4 سے 5 سوالات پوچھے تھے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانی، کئی سوالات حضور علیہ السلام سے پوچھا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا. اس میں ایک سوال حضور سے پوچھا تھا، احسان کیا ہے. یہ احسان اسی طرح میرے بچوں، بزرگوں، بھائیوں لکھا جائے گا جس طرح ہم احسان لکھتے ہیں، میں نے آپ پر احسان کیا، آپ نے مجھ پر احسان کیا، کس طرح احسان لکھتے ہیں، اسی طرح یہ لکھا جائے گا احسان، جس کو ہم روزمرہ باتوں میں کہتے ہیں احسان، بھائی مجھ پر احسان کر دو، یہ لکھا اسی طرح جائے گا، بولا بھی اسی طرح جائے گا احسان، لیکن مانا وہ نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. توجہ آپ کی. جبریل نے حضور سے پوچھا تھا علیہ السلام نے کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں، ابھی تک اگر آپ کو تزکیہ سمجھ میں نہیں آیا ہو کہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، ذمہ داری فرائض نبوت میں سے، تو یہ بات یہاں پر جا کر آسان ہوتی ہے. سرکار سے جب پوچھا گیا مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے، تو سرکار نے احسان کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ، تو اللہ کی ایسی عبادت کرے کانک تراہ، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی کانسنٹریشن تیری توجہ اتنی راسخ ہو
کہ ذرا بھر بھی تجھے شک نہ ہو اور تو اللہ کی عبادت نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اللہ کے لیے تو یہ تصور تیرے یہ حقیقت تیری آنکھوں میں آ جائے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اس مقام پر پوچھا تھا نا احسان کس کو کہتے تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسا کون کرے گا؟ فرمایا فَإن لم تکن ترا فہو یرا, اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہ آئے کہ تو عبادت اس نیت کے ساتھ کرے, اتنی توجہ کے ساتھ کرے, اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ کرے, اتنے خشوع کے ساتھ کرے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اگر یہ طبیعت تیرے اندر پیدا نہ ہو تو اس کا دوسرا درجہ اپنے اندر پیدا کر لے تو احسان پا لے گا. اور وہ کیا ہے کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا لیکن یہ کیفیت پا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَهُوَ يَرَا, فرما اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا. فرما یہ کیفیت جب بندے کے اندر آتی ہے, توجہ کریں کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرے, اندھیرے میں کرے یا اجالے میں کرے, نماز میں کرے یا بازار میں کرے, اسکول میں کرے یا کالج میں کرے, ٹیوشن میں کرے یا گھر میں کرے, لیکن اس کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں, اس طبیعت کے مزے کو, اس شوق کو, اس جذبے کو, اس طبیعت کو کہا جاتا ہے تزکیہ, احسان, تصوف, اور اسی کو باطنی اخلاق کہا جاتا ہے. توجہ ہے؟ اب میں آگے کی طرف چل رہا ہوں. ایک اہم بات, جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں, تزکیہ نفس کے اس حاضری کو کہتے ہیں, طبیعتوں کی اس حاضری کو کہتے ہیں کہ بندے کو یہ پتا ہو کہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام, ابھی آپ چل کر آئے ہیں مسجد تک, آپ پہلے ایک نیت تھی نا, آپ کی انٹینشن, آپ کی نیت تھی کہ میں مسجد حبیبیہ تک جاؤں گا, تو اس نیت نے آپ کو یہاں پر لے کر آیا. تو شوق ہوتا ہے جو بندے کو ابھارتا ہے, اگر پیچھے سے شوق نہ ہو تو بندہ کوئی کام طبیعت سے کرتا نہیں. ایک یہاں پر چھوٹی سی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے وہاں عموماً ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عادت عادت عادت, لیکن جو اخلاق کے ماہرین نفسیات والے وہ کہتے ہیں کہ عادت اور رسم میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں عادت کس کو کہتے ہیں, ہیبٹ کس کو کہتے ہیں, عادت کس کو کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے جس کام کو بار بار کیا جائے, تو میں کہوں گا اس کو تکرار کہتے ہیں, عادت نہیں کہتے. ارے جو کام میں بار بار کروں وہی تو میری عادت ہے؟ میں نے کہا ضروری نہیں. اسی کو سمجھانا ہی تو تصوف ہے. اس باریکی میں آ کر علاج کرنے کا نام صوفی ہوتا ہے, جو اتنا باریکی سے انسان کو جا کر معائنہ کرتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ عادت کس کو کہتے ہیں, عادت کہہ گا میں پوچھوں آپ کی عادت کیا, انہوں نے کہا میری عادت ہی ہے, تو اب میں پوچھوں گا عادت کس کو کہیں گے آپ, عادت اس کو کہیں گے جس بات کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں, جس کام کو ہم کنٹینیو کریں, جس کام کو ہم بار بار کریں. میں نے کہا بالکل یہ ممکن ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ عادت ہو. کہنے کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ایک مریض بیمار ہو جاتا ہے, ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب قبلہ تشریف فرما اللہ ان کو صحت و ہمت دے, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ان سے رجوع کرتا ہوں, اور یہ ایسے بابرکت نسخہ لکھتے ہیں تو ہمارا گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سرکار پیر طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض. اب ذرا توجہ کیجیے, تو جب گلا خراب ہو جائے یا ایسی ضرورت پڑ جائے کہ جہاں ڈاکٹر اینٹیبیوٹک وغیرہ دیتے ہیں دوائی, جس کا ایک کورس ہوتا ہے 5 دن یا 7 دن, خدا نہ کرے مجھے اور آپ کو ایسا مرض لگ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو ایک مریض اس کو استعمال کرتا 7 دن متواتر استعمال کرتا ہے, اس کو پتا ہے ایک دن بھی چھوڑوں گا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ایک دن چھوڑو گے تو کورس خراب ہو جائے گا اور بیماری لوٹ آ جائے گی. تو اب آپ دیکھیں 5 دن وہ لگاتار 3 ٹائم وہ دوائی کھاتا ہے, جب کورس مکمل ہو گیا تو 6 دن کھاتا ہے, تو اس نے بار بار ریپیٹ کی تو عادت تو نہیں بنی اس کی. کیونکہ اگر عادت ریپیٹیشن کا نام ہے, ریپیٹ کرنے کا نام ہے کسی چیز کو, تو یہاں تو عادت نہیں بنی. تو پتا چلا عادت صرف ریپیٹ کرنے کا نام نہیں ہے, شوق سے اور چاہت سے کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کا نام عادت ہے. تو پتا چلا عادت 2 چیزوں سے بنتی ہے, ایک آپ کے ظاہر سے, ایک باطن سے. ظاہر میں وہ چیز بار بار آپ کر رہے ہیں اور باطن میں جذبہ جو آپ کو بار بار کرنے کی طرف ابھار رہا ہے, اسی جذبے کو طبیعت کہتے ہیں, اسی جذبے کے اندر اللہ کی یاد کو لانے کو تصوف کہتے ہیں. کہ پھر اللہ رب العالمین کی یاد اتنی پختگی کے ساتھ بندے کی طبیعت کے اندر آ جائے. اب آگے چلیے, جب یہ بات ہم نے قرآن و سنت سے سمجھ لی کہ تزکیہ اور تصوف یہ قرآنی اور اسلامی موضوع ہے, تو پھر اس پر کیسی خدمات کی گئی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی خدمات اس پر کیا ہے اور کیا ان کی تعلیمات ہیں. ایک بات یہاں پر سن لیجئے, یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی 2 حیثیت ہیں, ایک ظاہر کی ایک باطن کی. ظاہر کی حیثیت ہے کہ جو ہمیں اللہ اکبر کہا، باطن کی حیثیت وہ جو ہمیں نیت کی، توجہ ہے آپ کی، ظاہر کی حیثیت ہے کہ ہم جناب اللہ اکبر کہہ کے قیام میں کھڑے ہو گئے، باطن کی حیثیت یہ ہے کہ کس کے آگے کھڑے وہ بتا رہا ہے، ظاہر کی حیثیت یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کہا اللہ اکبر، باطن نے بتایا کہ تم نے کہا کیا اس شوق کو. تو شریعت مطہرہ کی دو حیثیت، ایک ظاہری اور ایک بولیے باطنی. تو جب یہ دونوں شریعت کے حصے ہوئے، تو جب یہ دونوں شریعت کے حصے ہوئے اور یہ شریعت کے حصے ہیں، تو اس پر کام بھی بڑے ترتیب کے ساتھ ہوا، کیونکہ ایک چیز کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. اس کو اگر ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، کہ بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا جو دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، یہ سلسلے کیوں بن گئے قادری چشتی نقشبندی اس بات پر. دیکھیے ابتدائے اسلام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، کیونکہ جب یہ تصوف اور تزکیہ جب یہ شریعت کا حصہ تھا تو یہ ضرور سرکار کی زبان سے ثابت ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، شکر کے بارے میں حضور نے بتایا، صبر کے بارے میں حضور نے فرمایا، رقت تاری ہونے کے بارے میں حضور نے فرمایا، رو کر رب سے بات کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا، خلوت نشینی تنہائی اختیار کرنا اس کے بارے میں حضور نے. تو یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے وہ باتیں ہیں جس کو تصوف والے جمع کر کے ایک باقاعدہ عنوان تصوف کا بولیے دیتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابتدائی دور کے اندر 10 سلسلے بنے تھے خدمت کے، کیونکہ یہ مخلوق کی سب سے بڑی خدمت ہے نا، مخلوق کی ظاہری جو خدمت ہوئی ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، زکات کیسا کرنا ہے، حج کیسا کرنا ہے، یہ جو ظاہری خدمت بنی ہے یہ اس پر کام کیا ہے فقہا نے. اور جو باطنی اصلاح کہ اللہ کی محبت آئے گی کیسے دل کے اندر، کب میں اس مرتبے پر پہنچوں گا، جیسا آپ بولیں گے میں نماز کب پڑھوں گا، تو فقہا فرمائیں گے تو نماز جب پڑھے گا کہ جب تو پاک ہوگا. میں پاک کیسے ہو جاؤں گا؟ کہ اس طریقے سے پاک ہوگا. پھر میں کیا کروں گا؟ کہ تیرے لباس پاک ہو. پھر میں کیا کروں گا؟ قبلہ رو کھڑا ہو جائے گا. پھر میں کیا کروں گا؟ ستر اس کا ہوگا. پھر میں کیا کروں گا؟ جہت قبلہ کروں. پھر میں تو یہ سارا جو ظاہری عبادت کا طریقہ جو بتاتے ہیں وہ فقہا بتاتے ہیں، اور باطنی اخلاق کی بنیاد تھی اس نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا، تو اس پر بندوں کی تربیت جو ایک ڈاکٹر کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اس طرح تشخیص کر کے جس طرح فقہا نے تشخیص کر کے اس کو نماز تک اس شرائط کے ساتھ لایا، تو صوفیہ اس کو کہتے ہیں جو باطن کے اندر اس بنیادی بات کو کہ میں اللہ کا ہوں اور اسی کی طرف جاؤں گا اور یہ سارے کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے اٹھ کر خدا کو جواب دینا ہے، یہ میرا باپ ہے اس کا حق ہے، یہ میرا بھائی ہے اس کا حق ہے، یہ میری بیوی بچے اس کا حق ہے، اس حقوق کی طبیعت کے طور پر تیاری کس طرح ہوگی، تو صوفیہ جو اس کے لیے نسخے مرتب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اور اس یعنی ان بنیادی ایکسرسائز پر عمل کر کے اس کو اس درجے تک پہنچانا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں صرف خدا رہے اور کوئی نہ رہے. جس طرح فقہا اس کو ساری شرائط سے گزار کر اس مسلح تک لے کر آتے ہیں کہ اس کا بدن صرف خدا کے سامنے رہے اور دنیا سے ہٹ جائے، اسی طرح صوفیہ وہ کام کرتے ہیں کہ اس کی نیتیں اور اس کا باطن سارے جھمیلے سے ہٹ کر وہ خدا کی طرف آ جائے. تو اس ترتیب اور اس سبق کو اور اس نصاب کو تصوف کہتے ہیں، اور اس فیلڈ کے کام کرنے والے کو صوفیہ کہتے ہیں. شروع دور میں یہ ہوا، ذرا توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارکہ کے بعد اور صحابہ کے دور کے بعد داتا صاحب لکھتے ہیں کہ 10 طریقے مشہور ہوئے تھے. یعنی یہ بات، یعنی بندوں کے اندر اچھے اخلاق بٹھانے کے طریقے کیا، ایک نے کہا جی حضور کی حدیث یہ ہے لہذا یہ طریقہ اگر اپلائی کیا جائے نا تو بندے کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں. دوسرے نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے مضبوط حدیث یہ ہے، اس میں اس کو اگر اپلائی کی جائے تو باطن کے اندر اخلاق اچھے بیٹھ سکتے ہیں. تو اس اختلاف ظاہری کے اعتبار سے 10 مسالک بنے. جیسے فقہا کے اندر امام شافعی نے کہا یہ حدیث بتاتی ہے نماز یوں پڑھنی چاہیے، امام اعظم نے کہا نہیں اس سے اونچی حدیث یہ بتاتی ہے نماز یوں پڑھنی چاہیے. تو جس طرح فقہا نے حدیثوں کے میں سرکار کے فرامین کو بڑے سے بڑے لیتے ہوئے، تو ایک نے ایک حدیث لی، دوسرے نے دوسری حدیث لی، ایک نے ایک عمل لیا، اس میں جس طرح مذاہب بنے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باطن کی اصلاح کے لیے جو عمل بیان فرمائے اس میں صوفیہ نے کسی نے ایک طریقے کو لیا اور کہا دوسرا طریقہ تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ طریقہ ذرا مؤثر ہے، انہوں نے کہا نہیں اس سے بہتر یہ طریقہ. اب لیے گئے سارے طریقے وہ حدیث سے، جس طرح نماز پوری رسول اللہ سے لی گئی ہے، امام شافعی نے نماز کا جو طریقہ لیا،
حضرت امام احمد نے جو طریقہ لیا، امام ابو حنیفہ نے جو طریقہ لیا، امام مالک نے لیا سب حدیث سے، لیکن ایک نے اس قول کو ترجیح دی، ایک نے اس قول کو ترجیح دی. سب کا مقصد تھا ویسی نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی. اسی طرح صوفیہ وہ ہے کہ باطن کی صلاح کے لیے سرکار کی کسی نے اس بات کو لیا، اس بات کو لیا. مقصود یہ تھا کہ کس سے ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد سب سے پہلے دل کے اندر آ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس تربیت کے انداز میں، اس قبول اور رد کے انداز میں، جس طرح فقہا میں چار مسلک بنے، چار مذہب بنے، اور چاروں حق ہے، چاروں حق ہے. اس لیے حق ہے کیونکہ ہیں تو مجتہد، میں اس طرف نہیں جاتا، یعنی وہ اس علم میں ہیں کہ جناب ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے علم کی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے کسی مسئلے کو نکال کر مسئلہ قائم کر سکتے ہیں. ایک اور وہ چاروں حق اس لیے ہیں کہ چاروں نے قرآن و سنت ہی سے بات لی ہے، اور چاروں حق اس لیے کہ اختلاف وہ عقیدے کا نہیں تھا، وہ خدا تک پہنچنے کا تھا، وہ فروعی اختلاف تھا. اسی طرح صوفیہ کے جو ابتدائی 10 مذاہب بنے اور 10 مسلک بنے، اور وہ غیر شرعی نہیں تھے کیونکہ وہ 10 نے باتیں رسول اللہ کی سیرت ہی سے لی تھی. توجہ ہے؟ کسی نے کہا جی خلوت پہلے ہے اور جلوت کی صلاح بعد میں، کسی نے کہا نہیں پہلے جلوت ہے پھر خلوت، یعنی ساری اور یہ ساری باتیں تو حضور کے عمل سے ہی آئی ہے نا. تو اسی طرح یہ 10 کے 10 مسالک جو ہیں، انہوں نے باطن کی صلاح اور اپنی نیتوں کو درست کرنا کہ تنہائی میں بھی رہوں تو اللہ کا رہوں، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ تنہائی میں بھی رہوں اللہ کا رہوں یہ اس وقت ہوگا جب اندر سے طبیعتیں صاف ہوں گی، نیتیں صاف ہوں گی، خیالات صاف ہوں گے، سوچنے کا زاویہ صاف ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ 10 کے 10 صوفیاء نے یہ ساری باتیں لی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک نے ایک بات لی، ایک نے حضور کی سیرت کا دوسرا گوشہ لیا، اور یہ ترتیب اصول انہوں نے بنایا کہ پہلے یہ کر لیا جائے بہتر ہے، پہلے یہ کر لیا جائے بہتر ہے. تو جس طرح چار ائمہ کے مذہب فقہا ظاہری فروعات میں بنے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ 10 مذاہب حضرات صوفیہ کے بنے، اور مقصد تھا مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا اور اس کے دل ان کے اندر سچائی کو اتارنا. توجہ ہے؟ اب آئیے ایک اور پارٹ کی طرف. وہ 10 کون تھے، میں صرف ان کا تعارف کراتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر یہ سلسلہ قادریہ تک یہ راستہ کیسے پہنچا یہ بتاتا ہوں آپ کو. توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلا سلسلہ جو تصوف کا بنا، یعنی باقاعدہ تصوف جب وہ فن بن گیا، حضور کے دور میں وہ فن نہیں تھا. جس طرح لوگ کہتے ہیں جی فقہ کو کیوں مانے، ہم نے کہا فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث جو کہنا چاہتی تھی وہ جہاں سمجھا جاتا ہے اس فن کو فقہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. ہم نے کہا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی دانائی، ان کا علم اتنا باقیدار اور اتنا مضبوط باصلاحیت تھے کہ وہ براہ راست قرآن سے مسئلہ نکال لیتے تھے. فقہ کا اضافہ اسلام میں اس لیے کیا گیا بطور علم کے، بطور سبجیکٹ کے، بطور موضوع کے، بطور فن کے، کہ چند افراد لوگ نکلیں، چند مضبوط علماء نکلیں اور لوگوں کے روزمرہ مسائل جو لوگ براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں لے سکتے، تو وہ چند ذہین علماء جن کو قرآن و سنت کے تمام علم پر مکمل عبور ہے، وہ ایک ایک مسئلے کی تحقیق کریں قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اور اس سے اس مسئلے کا حل نکالیں، تو اس کو کہتے ہیں فقہ. اور وہ نکالنے والے چار ائمہ تھے. اسی طرح لوگوں کے اندر باطن میں خرابیاں پھیل رہی تھیں، پریشانیاں پھیل رہی تھیں، بد کرداریاں پھیل رہی تھیں. تو درس میں کیا بات، ایک بندہ آیا جی مرید کرو، تو مرید بنانے کے بعد اس کے ساتھ اصلاح کی کیا بات کی جائے، کیونکہ داڑھی رکھ کر وہ آیا ہے، نمازی وہ ہے، تو اب مرید بننے آیا تو اب اس کو ہم کیا سکھائیں گے؟ نہیں سمجھا، کیونکہ داڑھی تو اسے مولوی صاحب نے رکھوا دی، نمازیں تو اس نے مولوی صاحب نے پڑھ لی، اب اگر وہ تصوف کی طرف آ رہا ہے تو داڑھی والا چیپٹر تو پورا ہو گیا. اب ضروری ہے کہ داڑھی جس کے لیے رکھی ہے اس کی محبت دل میں پیدا کی جائے. اب صوفی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر کا رشتہ باطن سے جوڑ دے، شریعت کے احکام کو جو اس نے ابھی تک اپنے ظاہر پر لگایا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے اس احکام کو اس کی طبیعت تک اتار دیتا، اس کی زبان کی بات کو اس کے دل تک لے آئے اور اس کی دل کی زبان کو بات تک لے آئے، جسم کو روح تک لے کر آئے. شریعت کے احکام جب تک ظاہر پر رہتے ہیں تو یہ فقہ ہوتا ہے، اور جب وہ طبیعت میں اتر جاتے ہیں تو یہ تصوف ہوتا ہے. یہ میں کئی ڈائریکشن اور کئی زاویے سے آپ کو قریب لانا بتا رہا ہوں تاکہ شوق کے قریب لانے کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے جگہ کہا تھا کہ طریقہ چیز اے والا صفات شریعت را دیدن با اماق حیات. علامہ اقبال نے ایک جگہ بات کی بڑی اچھی بات، وہ کہتے ہیں کہ طریقت کس کو کہتے ہیں، تصوف کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں. ذرا توجہ سنیے گا، ایک بات علامہ اقبال کر رہے ہیں اور ایک بات ابھی آل حضرت نے کی، میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ اقبال نے شعر کے اندر یہ بات کی ہے، بڑی گیارہویں شریف ہے، اس لیے بات ہم ذرا کھل کے کریں گے کہ طریقت چیز، یعنی طریقت کیا ہے اے والا صفا، او بھائی طریقت کیا؟ تو اقبال کہتے ہیں طریقت یہ ہے شریعت را دیدن با ماقیات. اصل میں تو شریعت ہے، شریعت بمانا وہ قانون ہے جس کو فالو کرنا ہے، لیکن کس کے لیے کرنا ہے یہ طریقت بتاتی ہے. آپ نے فارمیلٹی تو ادا کر لی لیکن کس کے لیے کیا آپ نے، کب پتا نہیں. تو یہ تو کوئی تو کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک بندہ بظاہر اچھا کام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اچھا کام ہے نا، لیکن اسے پتا ہی نہیں میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. ایک بندے نے کسی کو 1,00,000 روپے مدرسے میں جا کر دے دی، مسجد میں دے دی، کتنا اچھا کام ہے، بولیے جناب، اچھا کام ہے 1,00,000 روپے لے جا کر مدرسے میں دیکھ لی، کیا مدرسے میں لگائیے. لیکن کوئی پوچھے آپ نے کس کے لیے دیے، اسے آپ چاہتے کیا، کچھ بھی نہیں چاہتا، بتائیے دے دیا، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک بندے نے 1 روپیہ کسی غریب کو دیا اور اس نیت سے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور تو نے حکم دیا تھا اور تو ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، اب دیکھیں اندر سے کنیکشن، یا اللہ تو خوش ہوتا ہے اور سامنے تو غریب کھڑا ہے نا، اب وہ باتیں لیکن اللہ سے کر رہا، ہاتھ اس کا غریب کے سامنے لیکن دل اللہ کی بارگاہ، یہ غریب کو دے رہا ہے ہاتھ سے 1 روپیہ، اس نے 1,00,000 روپے دیے تھے، ثواب نہیں ملے کیونکہ اس کا دل غافل تھا کہ کس کے لیے. یہ 1 روپیہ غریب کو دے رہا ہے اور ہاتھ غریب کے ہاتھ پہ رکھ کر دے رہا ہے اور دل میں بات کر رہا ہے، یا اللہ تو غریب کی مدد سے خوش ہوتا ہے، تجھے یہ بات پسند بھی ہے، تو میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تجھ سے اجر کے لیے دے رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، تو اب اس کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب پریکٹیکل سے نہیں ملتا، پریکٹیکل کے ساتھ، فزیکل کے ساتھ اس کی انٹینشن، نیت، جب تک اندر کا جذبہ نہ آئے اور اندر کی نیت کو تیار کرنے والا مرشد ہوتا ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور اسی کو طریقت کہتے ہیں، اور اسی کو احسان کہتے ہیں. یہ اقبال نے کہا کہ طریقت چیز اے والا صفات، طریقت کس کو کہتے ہیں جناب؟ فرمایا شریعت را دیدن با اماق حیات. فرمایا شریعت کو جو ہے وہ قلب کی گہرائیوں سے دیکھنا، اس کو دیکھیں، ایک آسان ہو جاتا تمام. شریعت عربی زبان کا لفظ ہے، طریقت بھی، ہم دونوں لفظ بار بار کہتے ہیں، شریعت اور طریقت، ان دونوں کا آپ حیران ہوں گے، مانا بھی ایک ہی، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں. توجہ آپ کی، شرع، شارع فیصلہ نہیں کہتے، تو راستے کو، روڈ کو کہتے ہیں راستہ، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو. اور طریقت طریق، حاجی طریق، حاجی طریقہ، آپ آج کچھ آتے ہیں سنتے ہیں، تو طریق بھی راستے کو کہتے ہیں. ذرا توجہ کریں، دونوں میں لیکن فرق ہے. آپ کہتے ہیں ہم شریعت و طریقت کے ماننے والے ہیں، تو شریعت اور طریقت، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں. امام احمد رضا نے بڑی پیاری بات کی، کیونکہ یہ جو پریکٹیکل والے، جو پریکٹیکل کرتے ہیں، جو پریکٹیکل والے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، عمل جن کا ہوتا ہے. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے مبارک فتاوی میں لکھا کہ شریعت اور طریقت، فرمایا دیکھو شریعت کا معنی بھی راستہ ہے، مل کر کہیں کیا ہے، اور طریقت کا معنی بھی کیا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک ہے صرف چلنا، یہ شریعت ہے، ایک ہے دل لگا کر چلنا، یہ طریقت ہے. ایک ہے حکم مان کر چلنا، ایک ہے دل اس کو دیکھ کر چلنا. اصل میں تو شریعت ہی ہے، لیکن شریعت کو قبول کرانے والی چیز طریقت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم طریقت کے معنی ہوں، میں نے کہا طریقت شریعت کی نظر کیسے پائے گی، جب کوئی عمل ہی نہیں ہوگا تو اس پر نیت کہاں سے آئے گی. وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے، ہم نے کہا طریقت تو نکلتی شریعت سے، کیونکہ ایک قانون ہی نہیں ہوگا تو اس پر اخلاص کہاں سے آئے گا. تو یہ شریعت، اسی لیے کہا گیا کہ بندہ نیک جب ہوتا ہے، جب اپنے ظاہر پر پورے شریعت کے احکام لائے، چہرہ اس کا ایسے ہی ہو جیسے شریعت نے کہا ہے، جیسے قانون ہے، اس کے شب و روز ایسے ہی گزرے جیسے شریعت نے کہا ہے. اب جب ظاہر میں شریعت آئے گی، آپ کہیں گے جی میرا باطن کیسے اچھا ہو، تو میں نے کہا گھر میں بندہ چھت سے چھلانگ مارتا ہے یا دروازے سے جاتا ہے؟ کہ جی دروازے سے جاتا ہے. تو ہم نے کہا اس سے پتا چلا کہ ظاہر سے باطن کا راستہ آتا ہے، باطن میں بندہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. توجہ ہے، گھر کے اندر آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں، دروازہ کھول کے جاتے ہیں، بولے اندر کیسے جائیں گے، تو پتا چلا اندر باطن ہے اور ظاہر، تو ظاہر ہمارا بدن ہے، جب تک اس پر شریعت نہیں آئے گی باطن کا راستہ نہیں کھلے گا. جو بات طریقت کی کرے، بات روحانیت کی کرے، بات باطن کی کرے، لیکن چہرہ اس کا حضور کے چہرے کی طرح نہ ہو، عمل اس کا شریعت مطہرہ کے نام نہ ہو، وہ صرف تقریر اور شوق بیان کر رہا ہے، اس کو طریقت نہیں کرتے، کیونکہ طریقت باطن ہے، شریعت اس کا ظاہر ہے، اور اصل چیز ہے شریعت. کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ شریعت. اچھا اب آئیے آگے تھوڑا سے میں بات کو مزید آ کے لے کے چلتا ہوں. جب شریعت و طریقت کا معنی ہمارے سامنے بازو تو یہ 10 مسلک بنے. کتنے بولیے؟ اب یہ کیوں بنے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ اس لیے بنے کہ کون سی پہلے بات، کیونکہ اب تک تصوف باقاعدہ سبجیکٹ کی شروع صورت میں نہیں تھا. منتشر چیزیں جہاں سے مل رہی تھی استعمال کر رہے تھے، منتشر چیزیں جہاں سے مل رہی تھی استعمال کر رہے تھے. ابھی باقاعدہ طور پر وہ ایک سبجیکٹ نہیں بنا کہ مرید کی تربیت کے لیے کیا کیا چیزیں اور کس کس کی قسم کی اصطلاحات استعمال کی جائے. تو داتا صاحب کہتے ہیں 10 سلسلے شروع میں بنے تھے. فرما سب سے پہلا سلسلہ بنا تھا محاسبہ، یعنی جیسا قادریہ ہے اس طرح ایک سلسلہ مشہور ہوا تھا محاسبہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بانی جو تھے وہ حضرت ابو صالح بن احمدون تھے رضی اللہ عنہ، ان کی جانب یہ سلسلہ منسوب تھا. ایک دوسرا سلسلہ بنا تھا قصاریہ، یہ حضرت سیدنا ابو صالح. محاسبہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن حارث المحاسبی کی طرف تھا، اور قصائرہ جو تھا وہ حضرت ابو صالح کی طرف تھا. ایک بنا تیفوریہ، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی تیفور تھا، توتے والی تا کے ساتھ، ابو یزید تیفور، ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی. تو حضرت ابو یزید بستامی، جن کو بستامی بستامی دونوں طریقے سے پڑھ دیا جاتا ہے، چاہے غلط العوام ہو، یہ بھی فصاحت ہے. تو علامہ بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام الصوفیہ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو سلسلہ تھا، داتا صاحب کہتے ہیں یہ تیسرے درجے میں سلسلہ تھا جس سے بہت سارے لوگ اس کو مانتے تھے، اور ان کے ٹپس کو اور ان کی تعلیم کو اپلائی کر کے وہ اپنے باطن کو درست کرتے تھے، اور اس سلسلے کا نام تھا تیفوریہ. جیسے قادریہ چشتیہ تیفوریہ، ابھی قادریہ چشتی آیا نہیں تھا، پہلے شروع کے. تین چوتھا ہے جنیدیہ، یہ سیدنا شیخ الطائفہ امام الاولیاء حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات. یعنی جب حضرت جنید بغدادی درس دیتے تھے تو وہ اصلاح کی جو بات کرتے تھے تو جو ان کے بیان کو لے کر اپنی اصلاح کرتا تھا اس کو جنیدی کہتے تھے، جو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بیان کو لے کر اصلاح کہتا تھا اس کو تیفوریہ کہتے تھے، جو حضرت عبداللہ بن حارث محاذبی کے درس کو لے کر اس سے اپنی اصلاح کرتا تھا اس کو محاذبی کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت الگ الگ طریقے کے سے آپ کس کے ماننے والے جی؟ میں تیفوریہ کا ماننے والا. اچھا اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ حضرت بایزید بستامی کی خدمت. آپ کس کے ماننے والے جی؟ یعنی کس کے طریقے پر ہیں آپ؟ یعنی کون سا سبجیکٹ آپ نے لیا؟ انہوں نے کہا جی میں جنیدی ہوں. اچھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے طرف ہیں، یعنی ان کے درس کو آپ سنتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ انفرادی طور. حضرت سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں پانچواں سلسلہ آیا نوریہ، یہ حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب تھا. یہ پانچواں سلسلہ جو طریقت کا سلسلہ کہلائے. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سلسلہ مشہور ہوا سہلیہ، یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، بہت بڑے امام المفسرین، ان کی قرآن کی تفسیر ہے تفسیر تستری، بہت بڑے محقق تھے. ایک سلسلہ ان کے جانب منسوب ہوا. ایک آیا سلسلہ حکیمیہ، یہ حضرت امام حضرت سیدنا ابو عبداللہ علی حکیم تیمزی، جن کی کتاب حدیث کی ہے تصوف کی نبادر الاصول، ان کے ماننے والوں نے جس سلسلے کو کہلایا وہ تھا حکیمیہ. ایک سلسلہ ہے خزاریہ، یہ حضرت خزار کی طرف منسوب تھا. ایک آیا خفیفیہ، یہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف شیرازی کی طرف منسوب تھا. ایک آیا سہرائیہ، یہ حضرت ابو العباس سہرائی کی طرف منسوب تھا. پھر چوتھی صدی ہجری میں تک بات آ گئی، یعنی چار صدیاں گزر گئی. چوتھی صدی ہجری اسلام کا بڑا عروج تھا، ابو العباس کا دور تھا. چوتھی صدی ہجری ختم ہو رہی ہے، پانچویں آ رہی ہے اور ہم غوث پاک تک پہنچ گئے. چوتھی صدی ہجری تک یہی 10 سلسلے لوگوں کو تصوف کا درس دے رہے تھے. مسلمانوں کا غلبہ دنیا پر یہ ہوا تھا، وہاں سے چین، یہاں سے روس، ادھر سے مغرب، یہ سب پر مسلمانوں کی حکومت تھی. چین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، روس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغرب پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تصوف کے ماہرین اور تاریخ نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس چوتھی صدی ہجری میں تصوف اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ وقت کا ہر بادشاہ کسی مرشد کا مرید ضرور ہوتا تھا۔ فرمایا یہاں تک کہ ان کے گھر کی مستورات شہزادیاں بھی کسی شیخ کی مرید ہو کر اپنے راہ سلوک کو پاتی تھی۔ اس لیے محمود غزنوی کو آپ دیکھ لیجئے، شیخ شہاب الدین سہر، حضرت شہاب الدین غوری کو آپ دیکھ لیجئے، یہ حضرت خواجہ کے پاس آئے۔ تو چوتھا پانچواں یعنی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری جو تھی، یہ تصوف کی اور اسلام کی فتوحات کی ایک آفاقی صدی تھی کہ جس وقت سارے بادشاہ وہ کسی نہ کسی پیر کے مرید ضرور تھے۔ لیکن میرے دوستوں بولو، یہ دس سلسلوں کی ذیلی شاخیں کچھ بنی، جس طرح قادریہ کی ایک رضویہ بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی رضوی سلسلہ کیا ہے، ہم نے کہا رضوی کوئی سلسلہ نہیں، یہ قادریہ۔ اشرفی سلسلہ کیا ہے، میں نے کہا یہ کوئی سلسلہ نہیں، یہ چشتی ہے۔ تو یہ ذیلی شاخ یعنی بعد میں جس کے ذریعے وہ سلسلہ مشہور ہوا ان کے نام کی طرف وہ منسوب ہو گیا، لیکن اصل یہ باریک باریک پگڈنڈیاں تھیں اور مضبوط راستے کون سے تھے، وہ تھے۔ لیکن جیسا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے دور میں غوث اعظم کی تعلیم اور آپ کے پیغام کو بہت زیادہ بڑھایا، اب جب لوگ آپ پر مرید ہوئے تو غوث اعظم کو پھر سلسلہ رضویہ سے پہچانا گیا، یا دیگر اور جو ہمارے بڑے اکابر بزرگ ہیں۔ اسی طرح اس دس سلسلوں کے اندر چل سلسلے ان کی ذیلی شاخ برانچیں بنی، جبکہ اصل مقصد یہ دس تھے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسے قلندریہ، رفائیہ، شطاریہ، شاذلیہ، جلالیہ، جمالیہ، یہ اصلا سلسلے نہیں، یہ ان سلسلوں سے نکلے ہوئے تھے، توجہ ہے آپ کی۔ لیکن جب دور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا آیا تو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، جب ان کے لیے بھی ایک بڑا زبردست عجیب بات ہے کہ چاروں مذاہب پر ساری امت بھی چوتھی صدی ہجری کو متفق ہوئی تھی۔ شاول اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ اسلام کے 400 سال پہلے الگ الگ مفتی تھے، کوئی اس کے فتوے پر عمل کرتا تھا، کوئی اس کے فتوے پر عمل کرتا تھا، کوئی اس کے فتوے پر عمل کرتا تھا، لیکن چوتھی صدی ہجری جب آئی تو سارے فقہ اور مفتیان کرام کی درسگاہیں ختم ہوئی، اور پھر سارے فقہ کی نہریں آ کر ان چاروں میں گری، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی۔ اب قیامت تک یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ اگر آتا بھی ہے جو ان کے معیار کا وہ اجتہاد کرے تو کوئی سلسلہ بنے، ورنہ اب تک یوں سمجھ لیجیے 1000 سال ہو گئے کوئی امام اعظم کے پلے کا عالم نہیں آیا، کوئی امام شافعی کے پلے کا محدث نہیں آیا، کوئی امام احمد بن حنبل کے پلے کا محدث نہیں آیا۔ تو جب ان جیسا گاندھی تو بڑا چیختا ہوا نظر آتا ہے نا کہ یہ ضروری 4 سلسلے کو ہم مانے، 4 فقہ کو، تو میں نے کہا ان جیسا لا کر بھی تو بتا دے جو اتنی صلاحیت رکھے جو بات کرے۔ اور گاندھی جیسا شخص بیچارہ جو 5 منٹ پہلے تقریر میں کچھ بات کرتا ہے، 10 منٹ بعد کچھ بات کرتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، بیچارے کو عربی عبارت تک پڑھنا نہیں آتی، تو کہاں ان 4 مضبوط ستونوں کے مقابلے میں ایک برانچ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں کیا ختم نبوت کی طرح اشتہار کا راستہ بند ہو گیا؟ میں نے کہا اشتہار کا راستہ نہیں بند ہوا، قیامت تک راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن کوئی امام اعظم جیسی باصلاحیت بندہ کو لا کر دکھا دو۔ توجہ ہے آپ کی۔ میں اس لیے بہت ایسا کہ آپ ایک کتاب لے جائیں میری تقریر اور کتاب لکھے اپنے نام پر شائع کر لیں، تصوف اس کا نام رکھ لیں، کیونکہ میں نے بترتیب اس انداز میں آپ سے گفتگو کی ہے، درس سمجھ لیں میری بات آپ۔ تو ایک بات یہاں پر بزرگوں، آپ سارے اہل علم ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو آج تجویز کیا تھا، جس طرح چوتھی صدی ہجری سرکار کے وصال پاک کے 400 سال بعد جتنے مدرسے کھلے تھے جو اپنے شریعت کے مسائل ان مفتی صاحب سے پوچھتے تھے، لیکن چوتھی صدی ہجری کے اندر شاول اللہ محدث سے دہلوی دیکھتے ہیں کہ سارے مدارس کے لوگوں کے معاملات ختم ہوئے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا فقہا کا کہ جتنی زبردست بحثیں ان چاروں نے کی ہیں اس طرح دوسرا کوئی نہیں کر پایا، اور یہ باتیں یہ کر رہے ہیں تو ساری نہریں آ کر ان چاروں میں گری۔ اب جتنے پرانے مفتیان کرام تھے، چاہے وہ ہزاروں ہوں، وہ سچا فتویٰ بیان کرتے تھے، لیکن وہ تمام آ کر زر ہو گئے اس کے اندر، جس طرح نہریں آ کر گر کر ایک دریا میں آ جاتی ہے، اور دریا میں جب آ جاتی ہے تو وہ نہروں کا پانی ناپاک نہ تھا، لیکن اس دریا کا پانی اتنا چوڑا تھا کہ وہ سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ نے اب سے پہلے 400 سال کے متفرد درسگاہوں کی الگ الگ خدمات کو اپنے دامن میں لے لیا، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیض نے، آپ کی تعلیم نے، آپ کی ذہانت نے اور آپ کی خدمت نے 10 کے 10 سلسلے کو تنہا قادریہ کے اندر لے لیا۔ کسی کو میرے امام نے کہا تھا مزرعہ چشتو بخارا، یہ بلکہ یہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، امام احمد رضا کے شعر سے ہی میں نے اس مسئلے کو سمجھا. میں سوچتا تھا اعلیٰ حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، یعنی غوث اعظم سے کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ کے غلام کس شہر پر راج نہیں کرتے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ تو میرے سے زیادہ اہل علم میں دنیا گھومے ہیں، میں دنیا کا کچھ حصہ گھوما ہوں لیکن کہیں پر بھی میں گیا. توجہ ہے آپ کی، محبت سے درود پاک پڑھیے. نیویارک کے قریب پنسلوینیا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے. ہم گئے، اب امریکہ میں دیکھیے آپ، اور نیویارک سے بھی کوئی چار ساڑھے چار پانچ گھنٹے کی ڈاکٹر صاحب ڈرائیونگ، پنسلوینیا اس کو کہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نام ہے. وہ مزار شریف پر گئے، ایک بزرگ کا مزار ہے وہاں پر، اور مزار پر آپ کو گورے گورے ملیں گے، یہ داڑیاں ان کے سبحان اللہ، امامہ شریف، مسجدیں گوروں سے بھری ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی کس نے انقلاب پیدا کیا، جب تختی پڑا تو مقامی غلام تھا. تو رات کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، بولنا سبحان اللہ. باندھ کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کس نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یا اللہ نے آفاقی برکت غوث اعظم کی ذات میں رکھی کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دنیا گھوم لیجئے جہاں سے سورج چڑھتا ہے اترتا ہے، باپ کے دور کے علماء اور اولیاء آپ کو جہاں ملیں گے وہ ہوگا غوث پاک سے نسبت رکھنے والا اور غلامی کی نسبت رکھنے والا. توجہ ہے آپ کی، کس کی کس کی بولیے، غلامی کی نسبت رکھنے والا وہ شخص ہوگا کہ جو غوث اعظم. میں ایک مثال آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں، آپ آئیے محی الدین ابن عربی کی طرف، کتنے بڑے آدمی ہیں، طریقت میں اس سے بڑا کسی کا نام ہے؟ فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، آپ کی یہ مضبوط کتابیں ہیں جس کو پڑھانے کے لیے بھی بندہ پیر محلی شاہ صاحب جیسا چاہیے. ستار پیر محلی شاہ صاحب نے آخری دور مبارکہ میں تصور آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا درسیا. دور دور سے جید علماء جو اپنے علاقے میں ہزاروں شاگردوں کے استاد ہوتے تھے وہ پیر محلی شاہ صاحب سے فصوص الحکم پڑھنے آتے تھے، اور وہ محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے، اور جو وحدت الوجود کے اندر غرق ہو وہی اس کتاب کو پڑھا سکتا ہے. حضرت پیر محلی شاہ صاحب کے ملفوظ کو جب میں پڑھا تو حیران ہوا کہ میں نے کہا اس کے لیے بھی کس استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہے. غیر مقلدین نے پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ سے سوالات کیے، مناظرے کیے، آپ نے وہ 10 سوال مرتب کیے تصوف وحدت الوجود پر، وہ چکرا گئے کہ یہ کون سے علوم کی بات لکھی. یعنی اتنے غواص علم، غواص علم، لیکن چھپا کر رکھا تھا، گدڑی میں چھپا کر رکھا. اللہ اکبر، چاہے مسئلہ ختم نبوت کا ہو، بولے سبحان اللہ، ناموں سے رسالت کے تحفظ کا ہو، اور یہ سب ملتا ہی غوث پاک کی غلامی سے ہے، یہ چیز ملتی محبت سے ہے، کیونکہ باطن ملے گا بھی باطن سے. آپ کہتے کوئی انسین ایسی چیز، ایسی چیز مجھے مل جائے جناب جو میرے اندر ہے نہیں اور مجھے مل جائے، تو میں نے کہا پھر وہ کام کرو کہ جو غیبی ہو، اس لیے کہ جب تم غیبی چیز طلب کر رہے ہو تو وہ غیب سے مل سکتی ہے، اور غیب کا سب سے بہترین چابی محبت ہے، کیونکہ وہ رہتا بھی ضمیر کے اندر ہے محبت. کہا رہتی بولیے، میں اس پر پیر محلی شاہ صاحب کا ایک واقعہ سناؤں. آپ سب قادری بیٹھے، او کوئی نہیں بھائی، چشتی بھی قادری ہے، او مجددی بھی قادری ہے، او سہروردی بھی قادری ہے، اے سب قادری. ہاں ابھی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنا آپ بیتی لکھتے ہیں. آپ کی کتاب ہے 11ویں شریف کے مسئلے پر، ڈاکٹر صاحب پنجاب کے اندر کچھ بد مذہبوں نے، آپ میری طرف دیکھتے رہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں، تاکہ جو میں وہاں سے لوں آپ کو ڈیلیور کر دوں. تو آپ صرف توجہ میری طرف رکھیں، محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہ مسلم، یہ ہمارے شرف کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ بد مذہبوں نے 11ویں شریف کے مسئلے پر بڑا طوفان بدتمیزی مشہور کی پنجاب کے اندر، اور بڑی عجیب و غریب صورتحال انہوں نے گویا کہ نام اہل علم کا لے کر انہوں نے بڑی جو ہے کہ باتیں انہوں نے کرنا شروع کی. اور یہ بات ہے، آتا ہوں بندہ بھی سب کون سے علاقے کی، اور اس کے علاوہ دوسرا خوشاب، یہ خوشاب کا جو علاقہ ہے، خوشاب پنجاب کا، خوشاب کا جو علاقہ، اس طرف چند بد مذہبوں کے بہت بڑے 4-5 سرما تھے،
یعنی ان کے سرخیل تھے. انہوں نے بڑی لمبی جوڑی باتیں کی اور گیارہویں شریف کے خلاف یہ کہا کہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. تو اس زمانے میں پیر مہدی شاہ صاحب نے کتاب لکھی تھی ان کے رد میں. لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کسی کے خلاف نہیں تھے. میں نے کہا آپ اگر ٹھیک نہیں تو اب ہم کیا کر سکتے. پیر صاحب امام احمد رضائی تھے اور امام احمد رضا پیر مہروی تھے, یہ فرق تم نہیں کر سکتے. دنیا میں دیکھو گے تو کیا. میں نے کہا غدری وہ امام احمد رضا کی شدت تھی. اور میں نے کہا چھوڑو بھائی کیا شدت اور کیا نرمی, جو اللہ اس کے رسول کا ہوا تو اس کی شدت بھی اللہ کے لیے ہوئی, اس کی نرمی بھی اللہ کے لیے. میں لمبا نہیں کرتا. خیر سکاتر میں علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی, طلبا کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے. وہ قرآن کی آیت وہ ماں کو ہلنا بھی ہلی غیر اللہ, جس سے بد مذہب گیارہویں شریف کو حرام کرنے کی کوشش میں یہ آیت کا غلط معنی نکالتے ہیں. تو پیر مہدی شاہ صاحب نے اس ایک آیت کی تفسیر پر پوری کتاب لکھی ہے, اعلان کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ کتاب کا نام ہے, یہ نیٹ پر موجود ہے ابھی, آپ کے ہاتھ میں مولانا گوگل ہے ابھی, آپ لکھیں گے تو آ جائے گی آپ کے پاس, لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کے پاس. اس کتاب کے اندر پیر مہدی شاہ صاحب جیسا مضبوط بڑے بڑی بات کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا بڑی بات پڑھنے سننے کے لیے بڑوں کو پڑھو. کچروں کے پاس کچرا ملے گا, بڑوں کے پاس سونا ملے گا. توجہ ہے. اور بڑوں کی بات ہی بندے کو بڑا کرتی ہے. تصوف کو پڑھنے کے لیے ہم کبھی داتا صاحب سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں. اور داتا صاحب کے مراتب اللہ مزید بلند کریں کہ انہوں نے ہم جیسے بیکاروں کو اتنا دقیق علم آسان کر کے سمجھایا. وہ شاید چاہے امام ابو طالب مکی ہوں اور یہ دیگر بزرگ رحمہ اللہ تعالی اجمعین. لیکن دیکھیں محبت کیا چیز ہوتی ہے, جو آپ گیارہویں شریف میں اتنے دور سے آئے ہیں. پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں زمانہ طالب علم, اسی کتاب کے اندر اس کا رد کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ لکھا پیر مہدی شاہ صاحب, کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علم میں جب میں نے عالم کورس, یہ عالم کورس تو ہم کہتے ہیں بس درس نظامی کی کچھ کتابیں میں نے مکمل کر لی, بلکہ یہاں تو دستار بندی بھی ہونے کے ساتھ ہی علامہ لکھتا. ہم نے کہا علامہ ابھی تو 17 سال ہوئے ہیں عمر کے. میں نے کہا 17 سال میں علامہ ہے تو 30 سال میں امام ابو حنیفہ بنے گا تو. استغفر اللہ. تو چھوڑ دو یہ علامہ مولانا سب چیزیں, آپ نے پڑھا ہے بس اس پر عمل کرو. خود علامہ کیا لکھو گے, جس کے کہلوانا ہوگا تو دہن خلق نقارہ خدا است, لوگوں کی زبان سے خود آئے گا. خود علامہ لکھوا کر بلند کرے. میں تنقید نہیں کر رہا, جو مستحق ہے وہ لکھ سکتے ہیں, لیکن ایک بات کر رہا ہوں. پیر مہدی شاہ صاحب جیسی برگزیدہ شخصیت, کہتے ہیں کہ میں نے درس مکمل کر رہا تھا اور بس میری کتابیں بھی مکمل ہو رہی تھی. پیر مہدی شاہ صاحب کہتے ابھی میری کتابیں مکمل ہو رہی تھی. کہتے ہیں میں نے دل میں, کیونکہ بڑے بزرگ شخصیت تھی اور پیدائشی بنی ہے, تو کہتے ہیں میں نے کتاب جب میں نے پڑھا تو میں نے دل میں یہ سنا, دیکھو قرآن و سنت میں نے پڑھ تو لیا نا اور سمجھ بھی گیا, اور سمجھ کے اس مسئلے میں میں پہنچ گیا کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا تو یہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو کہا کہ میں جیسے ہی استاد صاحب میرے سر پہ پگڑی باندھیں گے نا اور کہیں گے جاؤ, تو میں پڑھنا پڑھانا نہیں کروں گا, غار میں چلا جاؤں گا. اور جب تک زندہ رہا غار میں رہوں گا, جو مزدوری ہوئی چھپ کے میں خود رزق حلال کماؤں گا اور کھاؤں گا, اور وہیں رات کو اندھیرے میں اکیلا سوؤں گا, اپنی عبادت وہیں کروں گا, کسی سے ملوں گا جلوں گا نہیں, صرف اللہ کا ہو کر رہے ہیں. کہتا یہ میں سوچ رہا تھا اور راستے میں چل رہا تھا, میرا مدرسہ سامنے تھا, میرا مدرسہ سامنے تھا. کہتا کہ ہمارے مدرسے میں ایک بوڑھے شخص آیا کرتے تھے ہمارے استاد سے ملنے کے لیے, سفید داڑھی تھی, پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں تھے, بالکل انگوٹھا چھاپا, لیکن غوث پاک کے بڑے عاشق تھے. یہ پیر مہدی شاہ صاحب کہتے ہیں, کہتے غوث پاک کے بڑے عاشق تھے. وہ ہر سال ایک دمبا سال گیارہویں والے دن خریدتے اور اگلی گیارہویں تک اس کو پالتے, اور جیسی گیارہویں کا دن آتا اسے اللہ کی راہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کے گوشت کی گیارہویں شریف بنا کر لوگوں کو کھلا دیتے تھے. اور غوث پاک کے بڑے عاشق تھے, یہ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. کہتے جب میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں اور یہ خیال میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں پڑھنا پڑھانا نہیں کروں گا, غاروں میں چلا جاؤں گا, اتنے میں نے دیکھا تو وہی بزرگ صاحب نے کسی باغ کے اندر اپنے ایک دمبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہی دمبا جو ہر سال وہ پالتے تھے, ہر سال وہ پالتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنے دور تھے کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا وہ کون ہے, لیکن جب قریب گیا تو دیکھا کہ تو وہی بابے ہیں, اور بابا کی آواز میرے کانوں تک آئی. ابھی تک میں بالکل قریب نہیں گیا, لیکن وہ اتنے زور زور سے اپنے دمبے کے ساتھ محبت میں باتیں کر رہے تھے, وہ دمبا جو غوث پاک کے نام پر پالتے تھے, اس سے پیار کر رہے تھے کہ اسے کبھی اپنے کندھے پر چڑھاتے, کبھی لیٹ جاتے تو سینے پر بٹھاتے, اور زور زور سے کہتے میرے محبوب دلیلہ،
یعنی میرے محبوب کا یہ دنبا.
کہتے ہیں اتنے دور سے مجھے آواز آئی اور تھوڑی دیر میں انہوں نے وہ دنبا سینے سے اتار کر نیچے رکھا اور کھڑے ہو کر اپنی ٹوپی سیدھی کرنے لگے اور مجھ سے دور سے کہنے لگے، سید صاحب پڑھنا نہ چھوڑنا، پڑھنا نہ چھوڑنا، پڑھنا پڑھانا ضروری ہے. تو پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ بابا مجھ سے اتنا دور تھا اور میں اس سے اتنا دور اپنے دل میں جو میں بات سوچ رہا تھا ابھی میں قریب نہیں پہنچا، انہوں نے میری دل کی نیات پر مطلع ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے آواز لگائی کہ سید صاحب پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد پڑھانا اور درس دینا نہ چھوڑنا. تو حضرت پیر محلی شاہ صاحب مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا؟ فرمائے غوث پاک کی محبت سے ہو گیا. بولے سبحان. تو محبتوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے، اس لیے تصوف کی ابتدا بھی محبت سے. محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہو جانا، توجہ ہے، اور اپنا آپ رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ محبت میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں. میں نے کہا مولانا چھوڑو، مبالغہ نہ ہو تو محبت بنتی ہے. ہمارے پڑوسی بڑا اعتراض کرتے ہیں ہم پر، کہتے ہیں آپ جو نا وہ بہت مبالغہ کرتے ہیں محبت میں. میں نے کہا مولوی صاحب مبالغہ نہ ہو تو محبت ہی نہیں بنتی. مبالغہ ہے حق، مبالغہ یعنی زیادتی. کہتے آپ حضور کی محبت میں بڑی زیادتی کرتے ہیں. میں نے کہا زیادتی نہ ہو تو محبت کس کا نام ہے؟ تو جو عجیب آپ بات کریں، بندہ بول رہے ہیں اور کہہ رہے رونا ہو، میٹھا ہو لیکن ذائقہ نہ ہو، محبت ہو لیکن محبوب کے لیے زیادتی نہ ہو. یہ عجیب سا فلسفہ ہے. ارے یہ بے عقل ہے، کسی با عقل کی بات کرو. تو اب آپ نے کیا کہ یہ خاص طریقہ کار حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا میں نے آپ کو بتایا. اب ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سلوک کا راستہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک تو سارے سلاسل، توجہ کیجئے گا، چلے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اس پر فیض کی ایک باران رحمت بنایا. جس طرح کہ حضرت سیدنا امام احمد رضا نے یہ بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر. غوث اعظم کو ذرا سمجھے، ایسی یا غوث اعظم کا نعرے نہیں لگاتے. مزرعہ کہتے ہیں عربی زبان میں کھیت کو. کس کو کہتے ہیں؟ کھیت. امام احمد رضا کا یہ جملہ ہے کہ مزرعہ چشت، یعنی چشت کی کھیت ہو یا بخارا کی کھیت ہو یا عراق کی کھیت ہو یا سمرقند کی کھیت ہو، فرمائیے جتنی کھیت، اور کھیت میں سبزہ کب اگتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے. کیا بولیے؟ بارش ہوتی. تو کتنا پیارا شعر لکھا، اس حقیقت کو جمع کیا کہ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت، کشت کہتے مٹی کو، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سلسلہ کشت دیکھیں وہاں فیضان غوث اعظم کا، نقشبند دیکھیں فیضان غوث اعظم کا، سہرور دیکھیں فیضان حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ. میں آپ کو بتا رہا تھا حضور شیخ الاسلام شیخ المشائخ حضور سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی تصوف کا بادشاہ ہے. جب تصوف کی بات آتی ہے ابن عربی کی بات آتی ہے. حضرت ابن عربی اتنے بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود کے موجود وہ ہیں اور عرفان و اخلاص کی منزلت پر پہنچنے والے وہ ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے یہ طریقت کی راہ کس سے سیکھی اور کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو حضرت ابن عربی محی الدین یہ جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو مدین شعیب المغربی سے میری بیعت کی ہے. جب ہم حضرت شیخ شعیب مغربی کو دیکھتے ہیں تو وہ غوث اعظم سے فیض لینے والے ہیں. ایک واسطے سے، یہ بہت قیمتی میں بات کر رہا ہوں، سونے کے پانی سے بھی اگر یہ بات لکھی جائے تو میں کہتا ہوں بہت سستی. یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ. محی الدین ابن عربی مرید ہیں شیخ شعیب مغربی کے، اور شیخ شعیب مرید ہیں حضرت غوث اعظم کے. تو یہ جو شاخ وہاں پر بھڑک رہی ہے، دنیا اس سے فیض لے رہی ہے، اور طریقت کا پورا دیوان بلکہ طریقت کے آسمان کا نام ابن عربی ہے، اس پر جو چھینٹے پڑ رہے ہیں وہ بغداد کے پیر غوث اعظم رضی اللہ. امام رازی کا نام سنا؟ امام فخر الدین رازی، ان سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ شاید کم ذہنوں میں آتی ہے. ابھی چند علماء کے میں نے نام ہی نہیں لیا. محی الدین ابن عربی کا تو نام سن لیا آپ نے، امام رازی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، علم عقلیات اور نقلیات کا بادشاہ، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، تفسیر کبیر شریف. آپ کی تفاسیر اور علمی دنیا کے اندر سر فہرست آنے والی تفسیر، اس کو پڑھنے سے بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ حضرت امام رازی کی دنیا پر کتنی گہری نظر تھی، تاریخ پر کتنی گہری نظر تھی، فلسفے پر کتنی گہری نظر تھی، عقلیات پر کتنی گہری نظر تھی، قرآن و سنت پر کتنی گہری نظر تھی،
آپ اپنا ثانی بعد میں بھی نہیں چھوڑتے تفسیر کے اندر. جو حضرت امام رازی کی تفسیر پڑھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا کیا جواہر موجود ہیں اور کیا کیا انعام موجود ہیں. حضرت شیخ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے سارا علم حاصل کرنے کے بعد بھی دل میں اخلاص اور محبت الہی کی طلب کے لیے حضور سیدنا نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی. آپ کے جو شیخ تھے حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ وہی شیخ ہے جن کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ حضرت امام رازی کی نزا کا وقت تھا, یعنی جب بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ وقت تھا, شیطان آپ کے پاس بطور وسوسہ آ گیا کیونکہ آپ نے پوری زندگی یونانی فلاسفروں اقلیات کے ماہرین کو چت کیا اور ان کو کلمہ پڑھوایا, اور اقلیات سے عقل سے آپ نے خدا کے ایک ہونے کو, دین اسلام کی ایک حقانیت کو آپ نے ثابت کیا. آپ کی ساری کتابیں جامع العلوم آپ دیکھیے دیگر, اور جیسے امام غزالی نے کام کیا, بس امام رازی کا نام لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کتنی قدآور شخصیت ہے. لیکن حضرت امام رازی کے انتقال کا وقت جب آیا, پیر کی ضرورت کب پڑتی ہے دیکھیے, اس کی تربیت کی ضرورت. جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے وسوسہ دل میں ڈال دیا, اور مرتے وقت, اور بندہ پوری زندگی نیک ہو اور اعوذ باللہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو تو ساری نیکی گئی, کیونکہ دار و مدار خاتمے پر ہے. کس پر ہے بولیے, کس پر ہے؟ خاتمے پر دار و مدار ہے. اللہ اکبر. امام رازی کہتے ہیں کہ جب میرے یعنی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جو امام رازی کے نزا کے وقت کے قریب کا جو وقت ہے اس میں وسوسہ آ رہا ہے, یعنی شیطان ڈال رہا ہے کہ رازی خدا ایک ہے, آپ نے کہا ہاں, کہا یہ دلیل دیکھ سامنے, اس کا کیا جواب دے گا؟ آپ نے اس دلیل کو توڑا اور کہا دیکھ یہ دلیل ہے. شیطان نے ایک اور دلیل دی, یعنی وسوسہ ڈالا, آپ نے اس دلیل کو توڑا. جو شیطان کی دلیلوں کو توڑے وہ کیسا عالم ہوگا, اس کو کسی مرشد کی ضرورت ہے؟ خود کتنا بڑا مرشد ہے. تو کہتے ہیں 70 سے زیادہ دلائل خدا کے ایک نہ ہونے پر معاذ اللہ شیطان نے پیش کیے, اور آپ نے 70 سے زیادہ دلائل کو توڑا, اور توڑنے کے بعد آپ کو گھبراہٹ ہوئی کہ اب کیا کرے گا. تو آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ کا جب تصور کیا تو انہوں نے پھر فیض دیتے فرمایا, رازی دلیلیں کیا دیتا ہے, بول اس کو میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو ایک دلیل پڑے گا یا دوسری لائے گا, فرمایا بول. تو حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ کتنے عظیم ولی جس کی خدمت میں امام رازی توحید کا فیض لے رہا ہے, جس نے پوری زندگی توحید سے گمراہ لوگوں کو توحید کی راہ پر لایا, لیکن جب اپنے اوپر حملہ ہوا تو سنبھالنے کی کیفیت یہ ہوئی تو اپنے شیخ کی طرف توجہ کی, تو شیخ کی جانب سے یہ فیضان قلب پر بطور فراست کے القا ہوا کہ راضی کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. یہ نجم الدین کبریٰ مجھے بتائیے اللہ کے کتنے بڑے ولی ہوں گے. یہ نجم الدین کبریٰ یہ مرید ہیں شیخ مصری کے, وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے جن کو توحید کا یہ جام ملا, جو نجم الدین کبریٰ جیسا بندہ بنا دیا. اور نجم الدین کبریٰ کتنے بڑے ہوں گے کہ جنہوں نے امام رازی کو بچا لیا. تو نجم الدین کبریٰ کا فیض امام رازی کو ملا, اور امام رازی جیسا ہمالیہ جس کے آگے جھک کر توحید کے مسائل سمجھے وہ نجم الدین کبریٰ ہے. نجم الدین کبریٰ جیسا عظیم شخص جس کے آگے کاسہ گداگیری کو پھیلائے وہ شیخ مصری ہے. شیخ مصری جیسا شخص جس سے خیرات دین مانگے وہ سیدنا عمار الدین عمار یاسر سہروردی ہے. وہ جس کے آگے گھٹنا ٹیکے وہ شیخ ابو نجیب سہروردی ہے, اور وہ جس کے آگے گھٹنا ٹیکے وہ غوث اعظم ہے. بولے محبت, اب بولے سبحان. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام, بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کش نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اس لیے تو امام نے کہا تھا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا. اب میں خواجہ غریب نواز کی طرف آتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سیر العارفین جو سلسلہ چشتیہ میں بلند کتابوں کے بعد سب سے, کیونکہ اوپر کی کتابیں اگر آپ سیر الاولیاء وغیرہ دیکھیں تو اس میں یہ بحث موجود نہیں, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی. سیر العارفین کے مصنف ہیں حضور شیخ جمال محمد جمال سہروردی, یہ بڑے عظیم بزرگ ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمان جامی کے دوستوں میں سے. اور سلسلہ چشتیہ میں سیر العارفین کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے. سیر العارفین کے مصنف حضرت شیخ محمد جمال سہروردی اس بات کو لکھتے ہیں, تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت غریب نواز فیض روحانی لینے کے لیے آپ اپنے علاقے سے چل کر بغداد آئے اور 7 مہینے گزارے. بولے سبحان. بلکہ یہاں پر کہنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی کے جو پیر ہیں شیخ سیدنا عبداللہ حرار، سلسلہ نقشبندیہ اب آپ سجدہ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے، یہ آپ یوں سمجھے جیسے زمین کا سورج ہوتا ہے نا، تو یہ نقشبندی سلسلے کا سورج ہے. سیدنا عبداللہ احرار، کبھی ان کی سیرت آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، ان کا مقام کیا تھا. عبد الرحمن جامی ان کے ہاتھ چومنے والوں میں اور جوتے اٹھانے والوں میں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کی نقشبندی ہے نا، تو حضرت عبد الرحمن جامی کے شیخ حضرت سیدنا عبداللہ احرار، توجہ سے سنیے، ان سے حضرت عبد الرحمن جامی نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا مرتبہ ہے. انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تک ان کا فیض نہ ہو بندہ ولی بن نہیں سکتا. یہ چھوٹے بندے نہیں کہہ رہے ہیں، میں نام آپ کے سامنے کتنے بڑے بندوں کا لے رہا ہوں کہ یہ مسجد ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے لیکن اس کی چھت اس وقت آسمانوں سے لگ رہی ہوگی. یعنی یہ ایک روحانی، اتنی عظیم لوگوں کے نام ہیں حضرت عبد الرحمن جامی کے پیر صاحب حضور سیدنا عبداللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آ جائیے سلسلہ سہروردیہ، قادریہ ہو گیا سہروردیہ، سہروردیہ سلسلہ کے بعدی کون ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی. یہ بچپن میں حضور کے پاس آیا، حضرت غوث اعظم کے پاس، کیونکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بغداد شریف میں غوث اعظم کے قریب آرام فرما رہے ہیں. یہ مرید ہیں اور شاگرد ہیں اپنے پیر، اپنے چچا حضرت ابو نجیب ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہیں غوث اعظم کے خلیفہ. بلکہ خود ساری کتابوں میں لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا، علامہ زہبی نے بھی لکھا، اپنے اور پرائے میں بھی لکھا، طبقات حنابلہ میں ابن رجب حنبلی نے بھی اس بات کو لکھا کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کو ہاتھ پکڑ کر غوث پاک کے دربار میں، غوث پاک کے خلیفہ اور آپ کے چچا حضور ابو نجیب ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ دعا کرانے کے لیے لے کر آئے تھے. جب غوث اعظم کے پاس لائے گئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ مقام ہے قادریوں، قادری کھا کرو قادری. جب لایا گیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو غوث اعظم سے کہا کہ حضور دعا کریں. غوث پاک نے بہت پیار کیا حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی کو، اور پھر فرمایا شہزادے کیا پڑھتے ہو؟ کیونکہ نوجوان تھے تو وہ علم کلام میں بڑا شغل رکھتے تھے، کیونکہ وہ دور بھی بنو عباس کا دور تھا، مناظروں کا دور تھا، معتزلیوں سے مناظرے ہوتے تھے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں آتا معتزلی کون، بس یہ اخلیات کے ماہرین، تو ان سے مناظرے ہوتے تھے اہل سنت کے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہے وہ امام متکلمین تھے، یعنی عقائد کے بڑے امام تھے، اور پورے دن رات مناظرے چلتے تھے. تو غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا اس علم کو چھوڑ دے. انہوں نے کہا حضور پھر کیا پڑھوں؟ فرما تزکیہ اور تصوف. حالانکہ خود غوث اعظم بہت بڑے مناظر ہیں، میں تو ادھر آیا نہیں، ابھی وقت ہی ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم نے خلافت بلا فصل حضرت ابو بکر کی کیسے ثابت کی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے کتنے متزلیوں کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا، روافض کے ساتھ آپ نے مناظرہ، اس لیے تو وہ چیختے سید نہیں ہے. میں نے کہا کام تمہارا پورا اتارا تھا. میں نے کہا غوث پاک سید نہیں تھے پر سید ہے کون؟ اللہ اکبر. اور یہ جب مسئلہ انہوں نے چھیڑا، ایک اس اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوا، اب تک غوث پاک کے نصب پر لکھا نہیں گیا تھا، اس کے بعد اتنی کتابیں غوث پاک کے نصب پر لکھی گئی ہے کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک الگ تقریر ہونی چاہیے کہ صرف بابا آپ کو کتابیں بتائیں اور کتابوں جس نے لکھا اس کا نام اور مقام بتائیں کہ غوث، ان کو منہ توڑ جواب دیا رابضیوں کو. اور یہ جواب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید ہونے پر حسنی اور حسینی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو حضرت غوث اعظم نے شیخ شہاب الدین سہروردی جن کا نام عمر تھا رضی اللہ عنہ، عمر اصل نام کیا ہے؟ عمر. کنیت آپ کی ابو حفص تھی، ابو حفص عمر، شہاب الدین آپ کا لقب مبارکہ ہے جو اللہ نے آپ کو عرفان دیا. کون شیخ شہاب الدین سہروردی؟ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی جن کے ذروں کے اندر جناب نجم الدین کبریٰ جیسے لوگ، بہاء الدین زکریا جیسے لوگ. آپ بہاء الدین زکریا کو پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے کتنے بڑے عالم. میں نے کتاب میں پڑھا بہاء الدین زکریا کا تزکیہ ایسا تھا اور باطنی تطہیر ایسی تھی کہ آپ کے جسم پر مچھر مکھی نہیں بیٹھتا تھا. یہ میرا آقا سیدنا بہاء الدین زکریا رحمہ اللہ، اللہ نے مال اتنا دیا تھا کہ 4000 منشی تھے ان کے. کتنے؟ ہاں، آپ جب آ جاتا مال تو اپنے اہل و عیال جن کا حق ہے ان کو دینے کے بعد اپنے دار الافتاء اور اپنی تحقیق کے لیے، آپ ساری کتابیں کے خرچے کے لیے آپ سالانہ نکالتے، باقی سارا غریبوں میں تقسیم ہو جاتا. آج ان کا گنبد دیکھیں کیسا اونچا ہے. اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں آتا ہے، کیونکہ خود بڑے چوٹی کے عالم تھے نا، تو وہ کس کو خاطر میں لائے؟ تو سالہ سال وہ شیخ کو ڈھونڈتے رہتے تھے.
کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا، اس کے لیے شیخ ڈھونڈتا ہے، شیخ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو بالکل ایسے بے ذائقہ جانور کی طرح ہے کہ کیا کھا رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا، یہ ہمارے لوگوں کی بات بھی نہیں. جو واقعی میں فنا فی اللہ لوگ ہوتے ہیں، جن جو جستجو رکھتے ہیں اللہ کی، تو جو سوالات ان کے ذہنوں میں اٹکتے ہیں یا جو کیفیات ان پر انقباض کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کو بس کی طرف لانے کے لیے، کشادگی کی طرف لانے کے لیے وہ شیوخ کو تلاش کرتے ہیں، تو خود وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا نام لے کر ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھنسیں گے تو وہ کہاں جائیں گے. لوگ بہادر زکریا رحمہ اللہ کا نام لے تو ان کا انقباض ختم ہو جاتا ہے اور جذبہ آ جاتا ہے اور کشادگی آ جاتی ہے، بس آ جاتی ہے. یعنی باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں، ان کے مزار مبارک پر پتھر لگایا، جس کی داڑھی مکمل نہیں وہ جا کر وہاں پر منہ رگڑتا ہے تو اللہ اس کی پوری داڑھی دیتا ہے. میں زمانت، میری عمر میرے خیال میں 17 سال کے قریب تھی، میں اس کو صرف تحریر سے عرض کروں، 16 یا 17 سال کی عمر تھی، یہ 1991 کی میں بات کرتا ہوں. میں گیا بہادر زکریا رحمہ اللہ کے مزار پر، اور آپ کے قدمین کی طرف وہ پتھر موجود ہے. ہمارے خاندان میں داڑھی کا سلسلہ یہ کہ یہاں سے میرے والد گرامی کی بھی داڑھی یہاں سے اور یہاں سے تھی، اور میں نے اس پتھر کے اوپر جو ہے کہ وہ 3 دفعہ اپنے چہرے کو ملا ہے، داڑھی ساری میری مکمل ہے. یہ میں اسی زمرے میں بات کر رہا ہوں، جن کے وہ پتھر کا ہوا، آپ نے تھوڑی لگایا تھا یار، وہ تو کسی بادشاہ نے باہر چل کے لگایا، لیکن منسوب ہو گیا آپ کے آستانے کے ساتھ، خدا نے اس کو اتنا باکرامت بنایا. تو بہادر زکریا کی کیا شان ہو، سارا سال یعنی پڑھانے کے بعد کئی مہینوں کا سفر، کیونکہ اولیاء سفر بہت کرتے تھے، سفر سے تجربات ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ ملتے ہیں، نئے نئی بولیاں ہوتی ہیں، نئے نئے زاویہ نظر ہوتے ہیں، ایک ایک مسئلے کو الگ الگ اینگل سے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں شعور بڑھتا ہے. ہم تو پکنک کے لیے جاتے ہیں، اولیاء پکنک کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ایک ایک بندے کو دیکھتے ہیں. وہاں اصلاحی کام بھی ہوتا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، اور عجیب و غریب شے کو دیکھ کر اپنے اندر ترقی بھی آتی ہے. اللہ اکبر، اس لیے وہ اسفار کرتے ہیں. تو بہادر زکریا رحمہ اللہ کے اسفار، یہاں سے دہلی تک جانا، بختیار کاکی کا دور تھا یہ، یہاں سے دہلی تک جانا. آپ کے دوستوں میں حضرت بختیار کاکی جیسے ہوں تو اس کا شیخ کون ہو گیا؟ بابا فرید جس کی چوکٹ کو چومے وہ بختیار کاکی ہیں، اور بابا فرید وہ جس کے دربار سے جو نکل جائے اللہ اس کو بغیر ہوئے پھل نہیں دیتا. بولو نا سبحان اللہ. یہ میرے بابا صاحب کا کمال ہے، رحمت اللہ تعالی پاک پتن شریف. تو یہ حضرت بابا فرید کا کمال ہے، ان کے دربار سے پہ گزرے تو خدا اس کی توبہ توقع کرتا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرتا ہے گناہوں سے معافی. تو جو جس کے آستانے سے یہ فیض ملا وہ حضرت بختیار کاکی ہے. تو بختیار کاکی جیسا شیخ المشائخ جس کا حق، جو بہادر زکریا کا دوست ہو تو بہادر زکریا کا پیر کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں میں عرصہ دراز کئی دہائیاں گزار دی پیر کی تلاش میں، لیکن جب بغداد پہنچا اور ابو حفص عمر سہروردی سے ملاقات ہوئی تو میری مراد ملی، اور ادھر بہادر زکریا ملتانی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. بولو نا سبحان اللہ. میرے دوستوں جستجو سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو، یہ تنہائی میں آپ کو یا میرے ایمان کو اٹھائے گی. یہ کوئی فضول بات نہیں کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے تاریخی حقائق بیان کی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے، ہمارے وہاں ٹی وی پر ہوں تو لوگ کہتے ہیں کیا عالم تھے. ہم کو علمیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے وہاں ٹی وی پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا. اگر قرآن کوئی پوچھے کسی سے کہ حضرت سورہ فاتحہ کہاں لکھی ہے، وہ قرآن کھول کے دکھا ہے، کہیں گے ٹھیک ہے. اگلا لیپ ٹاپ پر صرف انگلیاں بجائے، لوگ کہتے ہیں کتنے بڑے اسکالر ہیں. میں نے کہا کیسے اسکالر ہیں؟ کہنے کو انہوں نے لیپ ٹاپ سے سورہ فاتحہ بتایا. میں نے کہا انہوں نے اصل مصحف سے بتایا آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو تو نہیں رہے. یعنی ہم دماغی طور پر اتنے بچکانا ہے، چیزوں کو پرکھتے کیسے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے لیپ ٹاپ سے قرآن دکھانا، میں یہ اس کی نہیں، لیکن اس کے جامع میں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے شرائط اور ضابطہ ہوتا ہے کسی چیز کو لینے کا. امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث لینے کے لیے پہنچے تو وہ بندہ جس کے پاس حدیث تھی وہ خالی تھیلی گھوڑے کے آگے رکھ رہا تھا، اور گھوڑے کو تو آپ وہیں سے رک گئے. فرمایا یہ جانور کو دھوکا دیتا ہے تو دین میں مجھے دھوکا نہیں دے گا. آپ ہر ایک کا درس سن رہے ہیں، ہر ایک کی تقریر، ہر ایک کے پیچھے ہر ایک کی. میں نے کہا کوئی شرائط ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے. دراصل دور جتنا دور مصطفیٰ سے دور ہو رہا ہے، بے رونقی اتنی آ رہی. لیکن میرے دوستو اس لیے یہ عرس رکھا جاتا ہے، میرے بچوں، میرے بزرگوں اور میرے بڑے بھائیوں، تاکہ مرور زمانہ کے اعتبار سے حوث اور لالچ اور خود پسندی نے ہمارے سینوں پر جو دبیز اور گندی ریت چڑھا دی ہے، ان اسلام کے یادگار ماضی کے ذریعے وہ صاف شفاف ہو کر ایمان کے نور سے مستنیر ہو جائے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا رتبہ پتا چلا. یہ بہادر زکریا کے کون ہے؟ مرشد ہیں. بہادر زکریا رحمہ اللہ کے مرشد ہیں، اور امام راضی رحمہ اللہ کے مرشدوں میں سے ہیں. نجم الدین کبریٰ کے دادا مرشد ہیں اور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور غوث پاک ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. بولو سبحان اللہ. بچے بالکل غوث پاک کی بارگاہ کے اندر. غوث پاک نے کہا انہیں کلام مت پڑھنا. انہوں نے کہا حضور کچھ رخصت فرمانا نہ نہ پڑھنا. فرما حضور کیوں؟ فرما اس سے تیرا دماغ تھک جائے گا، تیرے اعصاب تھک جائیں گے، تو چڑچڑا ہو جائے گا. کہنے لگے میں گیا. یہ سارا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں گیا اور خود تصوف کی کتاب ان کا ایک مقدمہ ہے تصوف کی دنیا کے اندر. کہتے ہیں میں نے جب اس بات کو نہ ترک کیا تو ایک وقت آیا کہ میرا حافظہ خراب ہونے لگا اور میرے جسم کے اعصاب تھک گئے. تو مجھے غوث پاک کی بات یاد آئی، میں نے اللہ سے معافی مانگی اور غوث پاک کے پاس آیا، ہاتھ چوما اور غوث پاک سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. تو یہ فیضان بھی وہیں سے چلا، غوث اعظم کے دربارے بولیے مبارکہ سے چلا. تو یہ سارے سلسلے اگر آپ دیکھیں تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ابقریت اور یہ مقام ہے. اس کو غوث اعظم نے اپنے شجرے میں بیان کیا، اور بلکہ اپنے قصیدے شریف کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں افل الشموس الاولین والشمس نار. کیا جملہ میرے غوث پاک نے کہا، حقیقت فرمایا. فرما افل الشموس الاولین والشمس نار ابدن لا افق ولا لا تغرب. فرما پہلوں کے سورج ڈوب گئے، ہمارا سورج چڑھا. غوث اعظم فرماتے ہیں افل الشموس الاولین والشمس نار، پہلوں کے سورج جو تھے، جو جن سے وہ رشد و ہدایت کا پیغام دے رہے تھے، جس کو امام اہل سنت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. اس لیے کہ آپ کہیں گے غوث اعظم کا اتنا زور کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس نبی کا قلم وہاں پڑھ رہے ہیں وہ خود زور آور ہے، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے، چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے. کسی امت کا ولی اتنا ہی زور آور ہوگا جتنا اس امت کا نبی زور آور ہے. اس لیے کہ نبی کا فیض ہی ولی کے اندر منتقل ہوتا ہے، جیسے چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، اسی طرح ولی کی کرامات اور حیثیت وہ نبی سے آتی ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ولی نہ حضرت ابراہیم کی امت میں گزرا ہے، بولے سبحان اللہ، نہ حضرت یحییٰ اور زکریا کے قریب گزرا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی امت میں گزرا ہے، بولو سبحان اللہ، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں گزرا ہے. یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صوفیہ نے لکھا. غیر صحابی کی بات میں کر رہا ہوں، غیر صحابی، جس طرح کہ عاصم بن برخیہ کو آپ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں. قرآن ان کا کہتا ہے نا بیان، قرآن میں موجود ہے سورہ نمل کے اندر. قرآن سورہ نمل یہ کہتا ہے، بیان کرتی ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک شاگرد جن کو حضرت سلیمان سے کتاب کا بعض علم تھا، مکمل نہیں بعض علم تھا، وہ بلقیس نے یمن میں جب اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی اور اس وقت کی سب سے بڑی سولائزیشن اور تہذیب کا نام یمن تھا. آج ہمارے چیف جسٹس صاحب ڈیم کی بات کر رہے ہیں تو ڈیم یقیناً ضروری ہے. اس زمانے میں یمن اس لیے مشہور تھا کہ یمن کے پاس ڈیم تھا، یمن کے پاس ڈیم تھا اور اس پانی سے جناب کھیت کی آبیاری ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد بھاگتا ہوا آیا پرندہ، کیونکہ آپ پرندوں کی زبان جانتے تھے، بولو سبحان، جو حضور کے ماتحت ہے وہ سب کو جانتا. پھر کہتے ہیں حضور ہماری زبان جانتے ہیں. میں نے کہا جن کے ستارے حضور کے نام پر چمکے وہ پرندوں جناتوں سب کی زبانیں جانے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہدہد بھاگتا ہوا آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی ریاست دیکھی ہے کہ ایسی ریاست روئے زمین پر نہیں ہے، لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بتوں کو سورج کو پوچھتے ہیں، سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ. اب اس کو کیا ضرورت ہے پیغام قبول کرنے کی، وہ خود اتنی بڑی رانی ہے، ہزاروں لاکھوں کی اس کی فوج ہے، سب سے بڑا ترقی یافتہ اس کا علاقہ ہے، معیشت میں سب سے بڑی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا میں ایسی تھوڑی دعوت دوں گا، پہلے اپنی طاقت بتاؤں گا. فرما ہدہد بتا، اس کا دار و مدار طاقت کا مرکز کیا ہے؟ کہا اس کا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اس کے لیے پہرے، کیونکہ سب سے قیمتی اس کی ریاست کے اندر اس کا تخت ہے جس پر اسے فخر ہے اور اس کے لیے اس نے پہرے بٹھائے ہیں. سلیمان علیہ السلام فرما بس وہی تخت لاؤ. کون لائے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، عفریت خبیث جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا. فرما کب تک لائے گا؟ کہا آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، یعنی آپ یہاں پر اپنی بات ختم نہیں کریں گے تو میں لے آؤں گا، یعنی ظہر سے عصر تک کے درمیان کا ٹائم. آپ نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے. ارے تو بہت زیادہ کیا، دو مہینے کا راستہ ہے
اور اتنی فوج سے لڑنا ہے ادھر جناتوں کا پیرا ہے، اتنا بھاری تخت اٹھا کر لانا ہے، توجہ ہے؟ تو اگر دو مہینے کا راستہ اور اتنے جھگڑے کے بعد اگر ظہر سے اثر کے ٹائم میں ہو جائے تو سودا تو سستا ہے نا.
لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اس سے جلدی لاؤ،
اس سے جلدی لاؤ. یہ قرآن سورہ نمل میں کہتا ہے. تو آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا جس کا نام آصف تھا اور والد کے نام برخیہ، آصف بن برخیہ، جو آپ کے صحابی تھے. انہوں نے کہا حضور میں لاؤ.
لوگ حیران ہوئے کہ جن ظہر سے اثر بول رہا ہے، یہ تو بندہ ہے پتلا دبلا سا اور سادے سے درویش بزرگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ کتنا بڑا لشکر لے جائیں گے اور یہ پہنچیں گے کب اور لائیں گے کب؟
حضرت سلیمان نے فرمایا کب لائے گا؟ یہ تو کہہ رہا ہے میں صبح سے شام تک لے آؤں گا، تو کب لائے گا؟ فرمایا حضور جب آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آئے گا.
قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو جھپکے سے،
آنکھوں کو جھپکنے میں سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے. فرمایا میرا جسم بہت کمزور ہے اور میں سادہ سا ہوں، لیکن شاگرد آپ کا ہوں، صحابی آپ کا ہوں، چمتا آپ کے نام پر ہوں. تو یہ جن کیا کرے گا؟ فرما میں لاتا ہوں. کتنے دیر میں؟ فرما انا آتی کبھی، میں لاؤں گا. کہا اس سے پہلے ائی تد دیلے کی طرف، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، فرما پلک جھپکنے سے بھی پہلے.
بولو نا سبحان اللہ،
یہ قرآن ایمان تازہ کر کے بولو سبحان اللہ. آپ یہ بتائیے رکھنا کہاں ہے بس، آپ یہ رہنے دیجیے حضور کہ لائے گا کون، آپ نے رکھنا کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے بھی اشارہ کر دیا، یہاں رکھ دینا. ایسا نہیں کہ آپ کی نظر میں بڑی اس کی کوئی حیثیت تھی. فرما جب میرا جوتا اٹھانے والا اتنی طاقت رکھتا ہے تو بلقیس کو ایسا نہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں نے کہا اختیار نہیں ہوتا تو بلقیس نے ایم اے کلمہ پڑھ لیا. نبی بڑا بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ علیہ اللہ. تو میں نے کہا نبی بے بس ہوتا ہے تو جب تک کوئی بندہ وس والا نہ ہو تو اگلا اس کی بات نہیں مانتا. تو نبی اگر بے بس ہوگا معاذ اللہ تو دین کیسے پھیلے گا؟ میں نے کہا تو میرے آقا کی بات کرتا ہے بے بسی کی، دیکھ سرکار کے نام پر جو نبی چمکے ہیں. حضرت سلیمان ان کا ایک خادم اتنا زور آور تھا کہ اس نے کہا حضور رکھنا کہاں پر ہے؟ آپ نے فلواں جگہ پر. آپ نے آنکھ بند کر کے بھی کھولی نہیں، تخت آ گیا. قرآن کہتا ہے، قرآن سورہ نمل میں، اور یہاں پر پھر ماہران علم، اور یہ شعبہ مولویوں کا تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی روحانیت والوں کا، غوث اعظم جیسے لوگوں کا شعبہ تھا. انہوں نے اس پر ریسرچ شروع کی کہ تخت آیا کیسے، نہ یہ اڑ کر گئے، نہیں سمجھا، تخت لائے کیسے. او بھائی تخت دو مہینہ دور تھا اور کئی قلعوں میں بند تھا، اس پر جنات اور انسان کی فورس لگی ہوئی تھی، ان کو پتا نہیں چلا تخت نیچے سے نکل گیا بغیر لڑائی. یہ بندہ یہاں سے گیا نہیں، ادھر پہنچا نہیں، یہ تخت آیا کیسے؟ تو یہ بات نہ ماہر ارضیات کا ہے اور نہ ہی ماہر جغرافیات کا ہے، یہ شعبہ علم روحانیت کا ہے. اور علم روحانیت کے ماہرین نے کہا، اور یہ غوث اعظم نے بات کلیئر کی اپنے خطبے میں. بولو سبحان، محبت سے کہو سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی اپنے خطبے میں اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ تخت آیا کیسے. آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی خطبات، فتح الغیب، کون؟ فتح الغیب، اس میں تقریباً 60 کے قریب خطبات، اور یہ وہ خطبات ہیں. تو غوث پاک روحانیت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آپ بات ختم کرتے ہوئے بات کروں گا، اس کا 40واں خطبہ جو آپ کے شہزادے حضرت میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا شیخ عبد الرزاق جیلانی ابن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ تحریر فرماتے تھے. آپ کے شہزادے حضور شیخ سیدنا سیف الدین ابن عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، بولو سبحان اللہ، وہ تحریف نہ 40واں خطبہ ہے غوث اعظم سے. کسی مفتی صاحب سے پوچھو بندہ عالم کب بنتا ہے تو وہ بتا دیں گے جب 8 سال یہ کتاب پڑھے گا عالم ہو جائے گا. غوث پاک سے پوچھا بندہ ولی کب بنتا ہے، میں حوالے دے رہا ہوں، ابھی آپ اسمارٹ موبائل پہ لکھیے گا، المقالۃ الاربعون، کتاب کا نام فتول غیر، اتنی مستند کتاب ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے. سعودی عرب نے جو علامہ ابن تیمیہ کے فتاوے کو شائع کیا ہے، فتاوے ابن تیمیہ، اس کی پرانی جلدوں میں 11ویں جلد ہے کتاب التصوف میں. اسی کتاب فتح الغیب کے کئی اقتباس کو لے کر علامہ ابن تیمیہ نے تشریحات کی. تو یہ ہم ڈھکوسلا طوطا مینا کی کہانی نہیں بیان کر رہے، یہ انتہائی مستند کتاب سے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کیا پوچھا؟ ایک عالم سے اگر آپ پوچھیں کہ حضرت ایک حافظ صاحب سے پوچھیں کہ حضرت بچہ حافظ قرآن کیسا بنے گا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا قاعدہ پڑھ لے، ایسا ناظرہ پختہ کر لے، اتنے سال میں حافظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حضرت بندہ عالم کیسے ہو جائے گا وہ بتا دیں گے. ایک سال میں اتنی کتابیں مکمل کرے، اتنے سالوں میں کتابیں مکمل کرے، امتحان میں عالم ہو جائے گا. غوث پاک سے یہ نہیں پوچھا گیا، غوث پاک سے یہ پوچھا گیا کہ بندہ ولی کب بنتا ہے. تو غوث پاک نے اس پر تقریر کی ہے، اور یہ پوری تقریر 40واں خطبہ غوث اعظم کا، المقالۃ الاربعون، میں پڑھتا ہوں. غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ، غوث پاک کا انداز یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تین دفعہ الحمدللہ خطبے کی شروع کریں، الحمدللہ، پھر وقفہ، پھر الحمدللہ، پھر وقفہ، پھر الحمدللہ، پھر وقفہ. اور اس کی وجہ بتاتے کہ الحمدللہ پڑھ کر میں، میرے سامنے جو انسان سارے موجود ہیں اور ان کی نیات اور ان کے دلوں، ان کی کیفیات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اسی کے مطابق میں بیان کروں گا. یہ دیکھنے کی سعادت بھی اللہ نے دی، اور ان کو سمجھانے کی توفیق بھی اللہ نے دی. الحمدللہ، پہلا الحمدللہ. دوسرا الحمدللہ جب جنات پر آپ کی نظر پڑتی، تیسرا الحمدللہ جب رجال الغیب پر پڑتی. بولو سبحان، اب رہ کون سی گئی مخلوق. تین دفعہ آج کے مدرسے قادریہ میں میرے غوث پاک آرام کر رہے ہیں، خوش نصیب پہنچ گئے اس مدرسے سے پہنچ گئے جس کے پاس بیٹھ غوث پاک نے فرمایا تھا یہ میرا مدرسہ ہے، جو نیچے سے گزر گیا جنت میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ شان ہے حضرت اس باب الزج مدرسہ القادریہ کی جہاں غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں. سنیے میرے دوستو، غوث اعظم فرماتے ہیں تین دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ضروری نہیں، لیکن آپ کا انداز یہ. جب پوچھا گیا کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے اور آصف بن برخیہ نے تخت کیسے لایا، تو غوث اعظم کہتے ہیں لا تطمع، امید بھی نہ کرنا، تما بھی نہ کرنا ولی بننے کی. ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، کبھی سوچنا بھی نہیں، قریب بھٹکنا بھی نہیں کہ تجھے جماعت روحانیین میں لے لیا جائے گا. یہ تجھے تیرے آنکھوں سے ظاہر کے پردے ہٹا کر وادی روحانیت میں تجھے سیر کرائی جائے گی، کبھی سوچنا بھی نہیں جب تک یہ چیزوں کو ختم نہ کر لیتے. کون سی چیزیں؟ فرمایا قال لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تبادی و تباعن عن جملتک، جب تک حسد کو نہیں چھوڑے، جب تک بغض نہ چھوڑے، جب تک تکبر نہ چھوڑے، جب تک لالچ نہ چھوڑے، جب تک خود نمائی نہ چھوڑے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، جب تک خود نمائی نہ چھوڑے، جب تک بخیلی نہ چھوڑے، بخل نہ چھوڑے، جب تک تکبر کو نہ چھوڑے، جب تک جھوٹ نہ چھوڑے، جب تک بے حیائی نہ چھوڑے، جب تک بزدلی نہ چھوڑے، جب تک بے شرمی نہ چھوڑے، جب تک عاجزی اختیار نہ کرے، جب تک تواضع اختیار نہ کرے، جب تک سچ اختیار نہ کرے، جب تک شجاعت اختیار نہ کرے، جب تک امانت اختیار نہ کرے، جب تک ایثار اختیار نہ کرے، جب تک حلم اختیار نہ کرے، جب تک بردباری اختیار نہ کرے، جب تو یہ سارے اخلاق حسنہ کو اختیار کرے اور ان اخلاق رذیلہ کو نہ چھوڑے، تو جب تک تو نے اخلاق رذیلہ نہ چھوڑے، لا تطمع، امید بھی نہ رکھنا، قریب پھٹکنا بھی نہیں کہ تجھے اولیاء کی صفوں میں لایا جائے. کیونکہ یہ حال کی باتیں، تو حال کو صاف کرنا پڑے گا. یہ حال بھی اور ہال بھی ہے انگریزی والا، جس میں کئی رہتے ہیں، دونوں طرف سے معنی ہوتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، میں لطیفے نہیں سنا رہا. توجہ ہے، یہ حال بھی عربی کا اور انگلش کا ہال بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. فرمایا جب تک اپنے اندر سے تکبر، ریا، تصنع، بناوٹ، لالچ، تملق، لومڑی گری، موقع دے کر ہاتھ ڈال دینا، کسی کی عزت کی پرواہ نہ کرنا، داڑھی پکڑ لینا، کسی حیثیت والے کو حیثیت نہ دینا، حسد رکھنا، کبر رکھنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سرما سمجھنا، الاعیاذ باللہ. اللہ ہمارے سینوں کو اس سے پاک فرمائے. غوث پاک کے صدقے فرمائے، جب تک یہ چیزیں تو چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک تجھے ولیوں کی جماعت میں نہیں لیا جا سکتا. مرید بھی بڑا لاڈلا تھا، کہنے کا حضرت چھوڑ دیا تو؟ فرمایا چھوڑ کرا نہیں، فرمایا چھوڑ دیا تو، فرمایا پھر ولی بنا دیا. تاکہ اس کو کیسے پتا چلے گا یہ ولی بن گیا، ایک ایک بات اس نے پوچھی اور ہمارا مسئلہ حل ہوا. اور اس بات کو غوث پاک کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، جس طرح مدرسے کی بات مفتی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، تو یہ بات غوث پاک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. کہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ولی ہو گیا؟ تو فرما پہلے بات، وہ تو امن الاسرار ہے، تیرے آگے سے ظاہر کے پردے ہٹیں گے اور تو باطن کو دیکھے گا. وہ تو امن الاسرار ہے، خدا تجھے غیب کے خزانے کا چوکیدار بنائے گا.
تیرے سامنے لوگوں کے دلوں کو کھول دے گا، نیتوں کو کھولے گا. شرم کرنی چاہیے ہمیں اس بات کو کرنے سے پہلے کہ ہم کہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے. میں نے کہا غوث پاک کہتے ہیں ولی جو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے، اب وہ پہلے زینے پر آتا ہے، اس کے ولی ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے وہ تو منو رسائے، وہ سر وہ غیبوں کو جاننا شروع کرتا ہے، وہ لوگوں کے پیشانی میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک یعنی ولی بن گیا کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا وہ تو من الاسرار ہے. دوسری چیز تخت آیا کیسے؟ ویرد علیک التکوین، خدا اس کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے گا. یہ تصرفات کی بات. کن کی طاقت کیسے؟ وہی بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، کوئی بنڈل بازی نہیں، غوث پاک جیسا محدث کوئی نہیں. وہی حدیث جس میں اللہ نے فرمایا محبوب کہے کہ جب بندہ میرا مقرب فرائض پر پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے اور میرا قریب ہوتا ہے میں اسے محبوب بناتا ہوں، جب میں محبوب بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. فرمایا کن، کیونکہ ساری صفات اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، صرف الوہیت خدا ہونا نہیں دیا جا سکتا. خدا کیونکہ اس کے لیے ذات کا قدیم ہونا شرط ہے، کیونکہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو قدیم ہو، اور قدیم ایک ہی ہوتا ہے، دو ہو نہیں سکتے. اسی طرح اللہ ہر صفت دیتا ہے، الوہیت نہیں دیتا، اس لیے کہ الوہیت دی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ الہ ہونے کے لیے، الہ برحق ہونے کے لیے اس کو قدیم ہونا ضروری ہے، اور قدیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ اپنی ہر صفت اپنے بندے کو دیتا ہے، سماعت کی صفت دیتا ہے، بصارت کی صفت دیتا ہے، علم کی صفت دیتا ہے، حکمت کی صفت دیتا ہے، شجاعت کی صفت دیتا ہے، اور جوادیت کی صفت دیتا ہے، علم کی صفت دیتا ہے. اسی طرح حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ یرد علیک التکویر، کہ جس کو خدا ولی بناتا ہے اس کے ہاتھ پہ دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو آنکھیں اس کی وہ دیکھ رہی ہوتی جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. مجھے ایک ولی صاحب کہنے لگے جی وہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو ہوتا تو ہماری طرح ہے. میں نے کہا اللہ آنکھ بنے اور دیکھے ہماری طرح، تو آنکھ بننے کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں پھر گناہ نہیں کرتی. میں نے کہا بھائی گناہ نہ کرنے سے تو ولی بنا تھا، یہ تو آگے کا درجہ ہے. نہیں سمجھا آپ میری بات، اس میں بھی ڈنڈی مارنا ہے. کہتے ہیں نہیں اس خدا اس کے جو ہاتھ بن جاتا ہے اس کا مطلب پھر وہ چوری نہیں کرتا، خدا اس کے کان بن جاتا ہے اس کا. میں نے کہا یہ تو جب یہ باتیں چھوڑے گا تو محبوب بنے گا نا، یہ تو محبوب بننے کے بعد کے اختیارات ہیں. کہتے نہیں وہ آنکھ بن جاتا مراد یہ کہ پھر آنکھیں گناہ نہیں دیکھتی. تو میں نے کہا وہ آنکھیں گناہ دیکھتی ہو تو بندہ محبوب بن سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے فرمایا کہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، تقوی طہارت اختیار کرتا ہے، پھر میں محبوب بناتا ہوں، جب میں محبوب بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یرد علیک التکویر، کہ جب وہ ولی ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں، وہ غیبوں کی بات سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. یہ پورا ایک مقدمہ ہے، لاکھوں کرامتیں اس پر موجود ہیں، اور غوث اعظم کے بارے میں تو تمام نے لکھا، اپنے ہو یا پرائے، بلکہ ابو الحسن ندوی نے بھی اس بات کو تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر اس بات کو لکھ دیا کہ جناب جس کی کرامت ریت کے ذروں سے زیادہ اور بارش کے قطروں سے زیادہ، جیسے بارش کے قطرے شمار نہیں کیے جا سکتے. میرے بھائیو سنو، کہتے ہیں جس کی کرامت دربار اولیاء کے، جس کی کرامت حد تناول تک پہنچی ہے، وہ ایک ہی بندہ ہے، وہ غوث اعظم. آپ کرامات کی بات کرتے ہیں، یہ میں سنا رہا ہوں، یہ کرامات نہیں ہے، یہ کیسی کرامات ہے کہ اس میں کوئی پہنچا ہی نہیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں ورد والے کے تکوین، جس کو ولی بنا دیا جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر کن کے تصرف کو ڈالتا ہے، وہ جس چیز کو کہتا ہے ہو جائے. اب آپ دیکھو یہ تو بالکل انیشل اسٹیج کا بندہ ہے، اس کو خدا اتنا دیتا ہے، اور غوث اعظم جو ہوتا ہے وہ سب سے اوپر کے درجے کا ہوتا ہے. تو جو سب سے نیچے کے درجے کا ہے وہ غیب کو بھی دیکھ رہا ہے اور کن میں تصرف کر رہا ہے. تو جو غوث اعظم ہے خدا نے اس کے اختیارات کتنے بڑھائے ہوں گے. تو کانسیپٹ کلیئر کیجیے، اپنا کانسیپٹ کلیئر کیجیے، اور کوئی اس میں کنفیوژن نہ لائیے جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایسی دنیا بڑا پیر نہیں کہتی ان کو، ایسا نہیں کوئی بینر لگا کے بڑا پیر کہہ دیا. غوث پاک جس دور میں تھے وہاں بینر بھی نہیں چھپ سکتے تھے، کیونکہ وہ دور امام غزالی کا تھا، وہ دور امام ابو القاسم قشیری کا تھا، وہ دور قاضی یاس کا تھا. بولو نا سبحان اللہ، نہیں سمجھا. میں نے ایک تقریر میں ایک جگہ پر کہا، میں نے کہا غوث پاک جس دور میں تھے نا وہ دور امام غزالی کا تھا، وہ دور امام ابو القاسم قشیری کا تھا، وہ دور ابو مسعود بغوی کا تھا، وہ دور اجلہ صوفیہ کا تھا، مجھے ایک بندہ دیکھنے لگا، میں نے کہا غوث پاک کا دور تھا، سبحان اللہ، میں نے کہا اس سے پتا چلا میں نے وقت کے بڑے بڑوں کا نام لیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا غوث پاک کا نام یہ سمجھ، میں نے کہا یہی تو غوث پاک نے کہا کہ سب کے سورج گئے ہمارا سورج چڑھ گیا، میں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء صوفیوں کا نام لیا، لیکن اس میں سے 5% لوگ ان کو جانتے ہوں گے، لیکن غوث پاک کو سب جانتے ہوں گے، یہی تو غوث پاک ہیں، اسی لیے تو غوث پاک ہیں، خدا نے محبت ان کے دلوں میں اتنی ڈالی، اتنی تشہیر، اتنی تشہیر، جس طرح کہا گیا نا جماعت انبیاء میں جیسی تشہیر جناب سید عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسط اور تتبع اور صدقے میں جماعت اولیاء میں بعد صحابہ جس کی تشہیر ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ، جہاں جائیے آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام، آپ انداز لگے وہ تخت آیا کیسے، کہا حضور تخت آ جائے گا پلک جھپکنے سے پہلے، رکھنا کیا تھا، تو نہ آپ اڑ کر گئے نہ آئے، بلکہ مکتبہ دیوبند کے انور شاہ کشمیری شاہ صاحب نے اس بات کو فیض الباری کے اندر لکھا ہے عبد الرحمان جامی کے لیے کہ وہ لفظ کن ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہو جاتا، میں کس کس کا حوالہ دوں آپ، اس لیے صرف میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ بنڈل بازیاں نہیں، یہ سب قبول کرتے ہیں، بولا حبیبہ مسجد میں جا رہا ہے قبول سب کر رہے ہیں لیکن بیان حبیبہ مسجد میں کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اب آپ نے کیا، آپ نے فرمایا تخت رکھنا کا جگہ متعین کی گئی، آپ اڑ کر نہیں گئے، آپ نے ایک جملہ کہا کن العرش، کن العرش، تخت ہو گیا، تخت ہو گیا، بولی سبحان اللہ، یہ وہ مقام، اب آپ بتائیے یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جنہیں کتاب کا بعض علم تھا، اور صدیق اکبر ہے جناب محمد رسول اللہ کے صحابی، فاروق اعظم ہے جناب محمد رسول اللہ کے صحابی، عثمان غنی ہے جناب محمد رسول اللہ کے صحابی، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں جناب محمد رسول اللہ کے صحابی، اور وہ ہے کہ دو کو سینے سے ساتھ لگایا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، مجھے ایک بندے نے پوچھا یہ یا عمر کیوں لکھا تم نے، یا ابو بکر کیوں لکھا، میں نے کہا تم نے جانا کہ ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، میں نے کہا جو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں تھے ان کی یہ شانیں ہیں، جو مصطفیٰ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں وہ عمر ہے، سبحان میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آ رہا ہوں میرے دوستو، اور یہ بات کو مکمل کرتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم موضوع کو تھوڑی سی تشریح کے لیے ہٹے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے زاویے ہیں غوث اعظم پر بات کرنے کے، اور میں ایک بات مزید، آپ محقق بیٹھے ہیں سمجھدار بیٹھے ہیں، بڑی رات ہے اور کرنا کیا ہے، آپ نے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، دربار اولیاء یعنی جماعت اولیاء میں کسی کی زندگی اتنے احتشام کے ساتھ عزت کے ساتھ مکمل جمع نہیں کی گئی، یہ بھی ایک عنوان ہے پورا، وہ صرف غوث اعظم کی جمع کی، کسی بھی ولی کی زندگی کو آپ اے ٹو زیڈ نہیں ثابت کر سکتے، خواجہ غریب نواز کی زندگی، حضرت داتا صاحب کی زندگی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کئی کئی جگہ پر فاصلے ادھر ادھر سے بات، جو واقعات مشہور ہیں اس کے لا کر بات پوری کی جاتی ہے، توجہ ہے، لیکن ایک غوث اعظم ہے جن کی سیرت کو ایسے جمع کیا گیا ہے جیسے محدث حدیث جمع کرتا ہے، علامہ نور الدین شکنوفی رحمہ اللہ غوث اعظم کی زندگی پر لکھی جانے والی پہلی کتابوں میں بہجت الاسرار، بہجت الاسرار، یہ ایک واسطے سے غوث پاک، کیونکہ علامہ سید نور الدین شکنوفی رحمہ اللہ جنہوں نے بہجت الاسرار لکھی تھی، بہجت کہتے ہیں خوشی تھی، اسرار کہتے ہیں غیوب کو، غیب کی خوشیاں، اور آپ پڑھے بندہ حیران ہوتا واقعی میں اس سے باتیں صاحب بہجت الاسرار نے لکھی ہیں، یہ ایک واسطے سے غوث پاک کے دربار میں پہنچتے کیونکہ ان کے والد غوث پاک کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے، بولی سبحان اللہ، صاحب بہجت الاسرار، صاحب بہجت الاسرار، آپ اس کے اردو ترجمے آ چکے ہیں، آپ دیکھیے حدثنا 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 کہہ کر پورے واقعات کو نقل کیا گیا ہے، اور اعلی حضرت نے تو اپنے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ اس کی سند معتمد مالک سے بھی اونچی ہے، یعنی صنایات میں سے ہے، آپ اندازہ لگائیے اس طرح کا جامع طرز آپ کو کسی ولی کی زندگی کے اندر بولیے نہیں ملے گا، اسی طرح اگر آپ اللہ اکبر اہتمام کے ساتھ ایسی تشہیر آپ کسی بھی ملک میں چلے گا، کسی نبی کا آپ نام لے بندہ نہیں جانتا ہو، لیکن جب حضور کا نام لیں گے وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو پہچانے گا، میں اسی تتبع میں کہتا ہوں، میں خود فجی آئی لینڈ کے قریب آسٹریلیا کے اس مقام تک میں پہنچا ہوں، اور عام لوگ صرف ہمیں ملنے اس لیے آئے تھے،
اور ایک باقاعدہ غیر مسلم ہمارے عید بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، میں بتا رہا ہوں، ہمارے پاس آ کے کہنے لگا انگلش کے اندر کہ ہمارے علاقے میں بھی قادریہ والے رہتے ہیں، قادریہ والے رہتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ، آسٹریلیا کے سڈنی سے آگے، سڈنی میں، سڈنی سے آگے غالباً گولڈ اسپورٹ نام ہے ایوب بھائی، گولڈ اسپورٹ، ہاں گولڈ اسپورٹ کی جگہ پر، یہ سڈنی سے آگے، وہاں پر ہم گئے جناب، وہاں پر غیر مسلموں کو مل کر امام وغیرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں جناب جو ہے نا وہ بہت، اور فیجی آئلینڈ تو دنیا کا آخر ہے، وہاں تو قادری تو بھرے پڑے ہیں وہاں پر ماشاء اللہ۔ ایسی تشہیر جیسے سرکار کے نام کو دربار نبوت کے اندر اللہ رب العالمین عطا فرمائی، تو دربار ولایت کے اندر آپ کے تتبع کے اندر یہ جناب غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ قاضی یار رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف، جو حضور کی زندگی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی سیرت پر جامع کتاب، علماء نے یہ لکھا جس کے گھر میں شفا موجود ہے حضور خود موجود ہے۔ اس لیے میں اس درس میں کہوں گا میرے مسلمان بھائی، ہر بندہ اس کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اور مطالعہ کریں۔ اس کے دو ترجمے آئے، ایک حضرت غلام معین الدین رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک حضرت شیخ الحدیث عبدالحکیم شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، دو ترجمے اس کے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سب سے مستند کتابوں کے اندر، آپ پڑھیے عاشق رسول ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ میرے امام کی ایک کتاب الامن والعلا رکھیں، یہ دونوں کتابیں 500 روپے کے اندر آ جائے گی آپ کے پاس، اور یہ کتاب وہ باب برکت ہے، حضور نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہے تو حضور اس گھر میں موجود ہے، فرمایا جس گھر میں کتاب پڑھی جاتی ہے رکھی جاتی ہے وہ زلزلوں سے تعاون سے، جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے، یہ باقاعدہ لوگوں کے مجربات ہیں، تجربات ہیں، توجہ ہے، لیکن رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے پڑھنا بھی ہے، رکھنا بھی بھائی سے برکت ہے اور نکال کے پڑھنا بھی ہے۔ تو قاضیات رحمہ اللہ نے سرکار کی زندگی کے مختلف زاویے لکھے، ایک جگہ پر قاضیات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 5ویں صدی کے محدث ہیں، غوث پاک کے دور کے قریب کے ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی سرکار کی نفاست اور پاکیزگی پر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بولو سبحان اللہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، انسان ہی انسان، ہمارے آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اس کی شرح پھر ظاہر سی بات ہے قاضیات رحمہ اللہ کی اس کتاب کی شرحیں بہت کی گئی، اس کی ایک شرح 12ویں صدی کے اندر ہوئی، علامہ شہاب الدین خفاجی نے کی ہے۔ جب علامہ شہاب الدین خفاجی قاضیات کی اس کتاب کی شرح کر رہے تھے اور اس حدیث پر پہنچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات کے پائے ثبوت کو ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولادت سے لے کر وفات تک آپ کے بدن پر مچھر مکھی کبھی نہیں بیٹھا۔ اور یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، صاحب نسیم الریاض ہیں، تحقیق کے امام ہیں، قاضی بیضاوی کی کتاب عنایت القاضی اس پر حاشیہ کے نام سنتا ہے، حاشیہ ہے، تو بہت بڑے عالم ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا رہی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اب قریت اور یہ شان ہے۔ اب بات کو چلیے مکمل کرتے ہیں، افل الشموس اولین وشم سنا، یہ شیر غوث اعظم سے کہلوایا گیا اللہ کی جانب سے کہ کہو، جیسا قدم کا مسئلہ کہلوایا گیا کہ قدم ہی حاضی اللہ رقبت کلی، وہ تو فراق نشست کی بات ہے، اللہ اکبر، وہ تو مزہ ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں تو وہ پھر وہ بالکل جب روزہ لگا ہوا ہو نا بندے کو اور اللہ کی رضا، پھر بندہ قدم شیخ کا مسئلہ بنے، جب روح خود اس کے لیے بیدار اور صاف و شفاف ہو تو یہ قدم شیخ کا مسئلہ کیا ہے، اور آپ کے دربار میں کون کون تھے اور کن کنوں نے اپنی پگڑیاں پھینک کر آگے بڑھے تھے، وہ خود اپنے وقت کے غوث اعظم تھے لوگ جنہوں نے غوث اعظم کے آگے اپنی گردنوں کو پیش کیا، اللہ اکبر۔ یہ سارے متحققہ مصدقہ مدلل مسلم باتیں ہیں جس میں مبالغہ کچھ بھی نہیں، نہ ماننے والا تو بخاری کی حدیث دے کر حضور کی شان نہیں مانتا، قرآن کی آیت دے کر نہیں مانتا، اب اس کو غوث پاک کی کرامت آپ کے سمجھائیں گے، لیکن جو ماننے والا ہے جس کے نزدیک زاویہ نظر کچھ ہے، تحقیق کا معیار ہے، ہم اس کے دل پر انصاف کی دستک دے رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں افل الشموس اولین وشم سنا، فرمایا ڈوب گئے پچھلے سورج، بولیے سبحان، فرما ڈوب گئے پچھلے سورج اور ہمارا سورج، فرما ابدن علی افق الاولا لا تغرب، ہمیشہ افق الاولا پر جلوگر رہے گا اور ڈوبے گا نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا سورج ہمیشہ افق الاولا کے اوپر جلوگر رہے گا، اور فرمایا کہ یہ ڈوبے گا نہیں۔ اس شعر کی اہمیت کیا ہے اس سے سنیے، جس کو اقبال نے کہا تھا ہند میں سرمایہ ہی ملت کا نگہبان، اس شعر کا مطلب کیا ہے،
یہ اس سے پوچھئے جس کو دنیا مجدد الف ثانی کہتی ہے. الف ثانی یعنی وہ مجدد جو ہزار سال کا مجدد ہے, جس کی تعلیمات ہزار سال تک چلیں گی, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اس کی نفس گرم میں ہے گرمی احرار, ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. حضرت اقبال نے کہا نا, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی پیاری بات بتاؤں, بولو سبحان اللہ. یہ نکال سکتے ہو ابھی محبت سے پڑھیں ذرا سبحان اللہ. میں ابھی کچھ دن پہلے علی پور شریف گیا, سیالکوٹ, سیالکوٹ میں حاضر ہوا. وہاں پر سلسلہ نقشبندیہ کی بہت بڑی درگاہ ہے سرکار. ایک تو درگاہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے, جو قائد اعظم کے ساتھ شریک تھے تحریک آزادی میں. ٹھیک ہے, میں یقیناً وہ ہمارے بزرگ ہیں, انہی کے چچزاد, ان کا نام بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب, شیخ المشائق پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کو لاسانی کہا جاتا ہے. ان کا گنبد دونوں بزرگوں کا سامنے, وہاں پر حاضری ہوئی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح, اور ہمارے بہت عزیز اور یقین بڑے بھائی جو اس وقت مزار مبارکہ کے سجادہ ہیں, حضرت پیر طریقت سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب عابد, اطال اللہ عمرہ, اللہ ان کو صحت و سلامتی دے, قدردان مشائخ میں سے اور اسلاف کی یادگار ہیں. میں آستانے پر گیا, اس سے مبارک تھا وہاں پر. تو وہاں پر مجھے, کیونکہ سلسلہ بڑا ہے, سلسلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ کا, کیونکہ چورا شریف سے مرید ہیں, تو یہ سلسلہ بہت بڑا پورے پاکستان میں پھیلا ہوا, پوری دنیا میں پھیلا ہے. مجھے وہ مریدین پوری دنیا میں بھی ملے. تو حضرت جب میں وہاں پر حاضر ہوا تو اوکایا سے کچھ لوگ آئے تھے, یہ میری زندگی کے اندر بڑا نیا واقعہ تھا. وہ آئے اور انہوں نے آ کر مجھے ایک بات بتائی. جب میں نے تقریر میں یہ حوالہ پڑھانا تو وہ میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے کہ آپ اس قصیدے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جو مجدد صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو کچھ نہیں جانتا, میں تو بس ایسی محبت میں, کیونکہ شاہ جی میاں کی نسبت سے میں مجددی ہوں, میرے آقا سید عبد الرشید میاں شاہ صاحب نور اللہ مرتضیٰ کی نسبت سے میں مجددی ہوں, اور اپنے نانا جان کی نسبت سے میں مجددی ہوں. تو کیونکہ میرے نانا جان کا سلسلہ مبارک حضرت شاہ جی میاں سے, اور شاہ جی میاں جو ہے فیض پا رہے حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ سے, بولے سبحان اللہ. تو میں نے کہا میں اتنا جانتا. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کو حیران کن بات بتائیں, اور یہ میں خود راوی ہوں, ڈیلیور کر رہا ہوں آپ کو روایت کو. انہوں نے کہا یہ جو شعر ہے نا, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, کہنے لگے یہ جس وقت علامہ اقبال نے لکھا تھا, وہ مجدد صاحب کی قبر پر جب گئے اور باہر نکلے تو ان کے چہرے کے آثار بدلے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے تایا اس وقت اقبال کے ساتھ. تو انہوں نے علامہ اقبال کے دوست تھے, انہوں نے کہا علامہ اقبال سے کہ وہ خود بڑی عمر کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے علامہ اقبال سے ہمارے تایا جان نے پوچھا کہ آپ کیوں ہیں, تو ان کی زبانیں ہونٹ چل رہے تھے برجستہ علامہ اقبال کے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی واسکٹ سے کاغذ اور قلم نکال کے دکھ دیا, کہ یہ سب سے پہلے قصیدہ ہمارے تایا نے جو کاغذ دیا تھا اس پر لکھا گیا, اور یہ بعد میں کلیات میں آیا. تو دیکھو اچھوں کی خدمت میں قلم دینے میں بھی تاریخ بن گئی, کاغذ بڑھانے میں بھی تاریخ بن گئی, اور سرکار مجدد صاحب کے بارے میں کیا جملہ کہا ہے. کیونکہ غوث پاک کی بارے میں داد جانا ہے نا, تو جو غوث پاک کا سنا خواہ ہے پہلے اس کی سنا کرتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اب آگے شکوہ لکھتے ہیں, مجددیوں سے شکوہ کرتے ہیں, پنجاب سے شکوہ کرتے ہیں, سب سے کرتے ہیں. کہتے ہیں کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار, آئی یہ صدا یہ سلسلہ فقر ہوا بند, ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار, عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا گلے فقر سے ہو ترہ دستار, باقی کلے فقر سے تھا ولولائے حق, ذروں میں چھڑکا نشہ خدمت سرکار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. یہ اونچا سلام اور قصیدہ حضرت مجدد الفسانی کی جناب میں
لکھا ہے علامہ اقبال نے، اس کو پڑھ کر بندے کو پتا چلتا ہے کہ سرکار مجدد صاحب کتنے باوقار، با ہمت، با حوصلہ شخصیت تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے تاریخ کے دھارے کو بدلا اور اکبر کے الحاد اور بے دینیت کو آپ نے ایڑے کے نیچے زور سے نچوڑ کے رکھ دیا، جہانگیر کو آپ ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ اب اس شخصیت سے پوچھئے جو خود فرد الافراد ہے، جو خود ولایت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا یہ قول سنی اور بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ سرکار مجدد صاحب لکھتے ہیں حضور غوث اعظم کے لیے، فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، کہ حضور غوث اعظم کی عظمت رفیعہ اور مناصب جلیلہ کو اپنے ایک مکتوب میں آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ راستے جو اللہ کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ مجدد صاحب، آپ کے مکتوبات یا آپ کی خاص ان کا شعبہ ہے، اس میں روحانیت کے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جو ماہر، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ راستے جو اللہ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں، ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے اور اصل الاصول تک پہنچانے والی ہے، اس راہ سے، یہ بہت زبردست خطبہ ہے، اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے صحابہ اور باقی امتوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے شیخین ابو بکر عمر۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، اس کتاب میں نہیں، لیکن یہی ہے جو مجھے سمجھ دوسرے خطبے میں لکھی، بلکہ بہت ہی تھوڑے سے اس راہ میں توسط اور حیولیت نہیں، جو بھی ان واصلین میں سے فیض کرتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے واصل سے حاصل کرنا ہے کرتا ہے، اور کوئی بھی دوسرا اس راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ اور فرما ایک راہ وہ ہے اللہ تک پہنچنے کی جو قرب ولایت ہے، وہ اقطاع، اوتاد، ابدان، نجبا، عام اولیاء اسی راہ سے واصل ہیں، اور راہ و سلوک اسی راہ سے عبارت ہے، بلکہ جذبہ متعارفہ بھی اسی میں داخل ہے، اور اسی راہ میں توسط حیولیت ثابت ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشواؤں، سرداروں اور ان کے بزرگوں کے منب و فیض حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور یہ عظیم الشان اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس راہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک سر پر ہیں، اور حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات امام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان مقامات میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجدد صاحب کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسا کہ آپ کے جسد پیدائش کے بعد ہیں، اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی ان کے ذریعے پہنچی، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطے کے نزدیک ہیں، اور اس مقام کے مرکز انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب بالترتیب حضرات حسنین کے سپرد ہوا، ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشری میں، یعنی بعد دربار امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہما سے منتقل کے بعد جس کو بھی فیض و ہدایت ملی ان بزرگوں کے ذریعے اور حیولیت سے ملی، اگرچہ وہ اقطاب نجبا وقت ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی بلاتے ہیں، اور سب کے ملجا یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنا لازم، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں، یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی۔ جب اس بزرگ تک یہ نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا، اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہور نہیں ہوا۔ اس راہ میں فیوض و برکات کا حصول جس کو بھی ہوا، خواہ و اقطاب تھے وہ نجبا، آپ کے واسطے ہی سے مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرکز نقطہ ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا افل الشموس اولین وشمسنا ابدن علی افق العالی لا تغرب، پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلندیوں کے کنارے پر رہے گا اور کبھی غروب نہیں ہوگا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔
یہ سیدنا غوث اعظم کو جنہوں نے دیکھا ہے روحانیت میں یہ وہ لوگ بیان کرنے والے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ماضی قریب کے بڑے جید عالم و صوفی ہیں انہوں نے کہا کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. جذب اخلاص کا اعلیٰ درجہ جس پر یہ جملہ ثابت آتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا یہ تو ہم ذکر میں رٹتے ہیں سعادت سے خالی نہیں لیکن اس کے معنی کو اگر دیکھیں تو بندہ بے حال ہو جائے اپنے حال سے. فرما حسبی ربی جل اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے ما فی غربی غیر اللہ اور ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرنے والی وہ میرے دل سے خالی ہے. اس مقام کو حقیقت میں جب پایا جاتا ہے تو وہ اس کیفیت کو جذب کہتے ہیں اور اسی پر بندہ پرواز پکڑتا ہے اور الا اللہ کی ضربے ہوتی ہے. اللہ کے ماں سوا ہر چیز اس کے سامنے ظلمت کی طرح دور ہو جاتی ہے اور اللہ اور معرفت الہیہ کے جو مراکز ہیں اس کے وہ قریب ہوتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہمعاد کے اندر یہ فرمایا کہ اس کیفیت کو امت میں ڈالنے والے علی ہیں رضی اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس امت میں راہ جذب کو کھولنے والے ہیں. بہت مشکل تعریف تھی, بہت مشکل بات شاہ ولی اللہ نے کی. کسی نے کہا اس کی مثال, فرما کہتا ہوں, فرما امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی اور اس کی کامل تصویر شیخ عبد القادر جیلانی. بولیں سبحان اللہ. کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. علم ظاہری میں وہ مقام ہے کہ آپ کی خدمت میں 400 جید علماء عراق کے, عجم کے, عرب کے آپ کی خدمت میں بیٹھتے. آپ کے ایک ایک قول, ایک ایک عقل, ایک ایک حرکت, ایک ایک نقل کو لکھ دیا جاتا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تقریباً ماہران علم اور تدبیر پر بحث کرنے والوں نے اس بات کو لکھا کہ روزانہ آپ کی خدمت میں 400 علماء کے ذریعے 400 سیاہی دواتیں ختم ہوتی تھیں. یہ علمی غلغلہ تھا, چاروں فقہ پر مکمل عبور تھا. فقہ حنبلیہ کو آپ نے اختیار کیا تھا لیکن جو حنفی آتا تو اس کے فقہ کے مطابق اس کے ساتھ کہنے پر جواب عطا فرماتے, شافعی آتا تو جواب عطا فرماتے. آپ پوری زندگی آپ نے قرآن و سنت پڑھا اور پڑھایا. آپ کا آستانہ آپ کا مدرسہ تھا. آستانے مدرسوں اور مسجدوں سے ہٹے تو پھر تعبیر بدل گئی. آپ کا آستانہ آپ کی مسجد تھا. آپ نے پورا وقت اپنی مسجد اور اپنے مدرسے میں ہی گزارا اور آج جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ آپ کے پیر و مرشد میرے آقا میرے مولا حضور شیخ الاسلام سیدنا شیخ ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالی نے لی تھی مدرسے کے لیے. اور آپ نے جب آپ کا وصال ہوا غوث اعظم کے اسی احاطے میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور یہ اس جگہ کو باب العزج کہتے ہیں, غوث پاک کے سپرد کیا. آج جہاں غوث اعظم جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کی درس حدیث کی جگہ تھی. جب باقاعدہ طلباء کو آپ حدیث شریف جیسے مدرسے میں پڑھایا جاتا اس طرح پڑھاتے تھے اور جب لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا تو آپ نے چند اپنے مریدوں سے کہا, حالانکہ آپ خود بڑے مالدار تھے لیکن حصہ ملانے کی تو آپ کے دو چار بڑے امیر مرید تھے, انہوں نے پھر یہ گرد و نوا کی جگہیں خریدی اور یہ مکان کو توڑ کر یہ پورا ایک ہال بنا دیا گیا اور غوث اعظم کی مسجد کا یہ صحن ہوتا جس میں آپ جلبگر ہو کر قرآن و سنت کی تعلیم دیتے. فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ کا درس حدیث کا سلسلہ ہوتا اور ظہر سے لے کر پھر ظہر کے بعد آپ تجوید پڑھاتے. کن کو؟ بچوں کو تو خیر ہی, لیکن جو اپنے وقت کے بڑے بڑے 17 قاری ہوتے تو وہ قرا آپ کے پاس آ کر اپنے لحن کی درستگی کے لیے آپ سے قرآت سیکھتے تھے. تجوید عصر سے مغرب تک کا ٹائم آپ تحریر تقریر کوئی نہیں کرتے, صرف اپنے مریدین سے ملاقات کرتے. اس لیے ہمارے صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب اخبار بھی نہیں پڑھتے. اور اس بات کو باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب عصر سے مغرب مطالعہ کرنے سے حافظہ گیا بندہ قلاش ہو جاتا ہے, دماغ گیا اس کا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عصر سے مغرب کوئی مرید ہونے آ گیا, کوئی مسائل پوچھے گئے, درس کی بات ہوئی,
ان کے ساتھ مشغول ہوئے، غریب آ گئے، نادار آ گئے، علاقے کا سیاسی مسئلہ آ گیا، سماجی مسئلہ آ گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہر مسئلے کو سنتے، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے دارالفتا میں تشریف لے جاتے، جہاں جہاں سے آپ کو خطوط لکھے گئے تھے آپ اس کے فتوے پہ جوابات دیتے، عشاء کی اذان ہوتی نماز پڑھا دیا جاتا، لوگوں سے ہاتھ ملاتے لوگ چلے جاتے، مسجد کے دروازے بند، غوث اعظم مسجد میں رہتے ہوئے غوثیت کے سفر پہ روانہ ہو جاتا، اب وہ غوثیت کا سفر فجر تک جاری رہتا، اللہ اکبر، جس کو فرمایا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ ساری زندگی کا مشغلہ میں نے انتہائی اختصار سے ایک ترتیب میں آپ کو بتایا، ایک ایک چیز پر رکھیں گے تو پھر ابحاث لمبی ہو جائیں گی، یہ میں نے ترتیب آپ کو بتائی۔ غوث اعظم کے دو شاگردوں کا ذکر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ان کا نام نہ لیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑی عجیب بات ہوگی۔ غوث اعظم خود جو اولیاء کے دربار میں جتنے اعلیٰ ہیں، طریقت میں آپ کے شاگردوں میں غریب نواز جیسے لوگ ہیں، ابو نجیب سہروردی جیسے لوگ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے اکابر اولیاء ہیں، اللہ اکبر۔ اور لیکن ظاہری طلباء کے اندر آپ کے بے شمار طلام ظاہر جنہوں نے آپ سے استفادہ شرعی علوم کیا، دو کا نام بڑا مشہور ہے، ایک سب سے بڑا نام جنہوں نے فقہ حنبلی کو مرتب کیا، مدون کیا، یعنی فقہ حنبلی کی سب سے مضبوط اور مستند کتاب المغنی، المغنی جیسے ہمارے وہاں فتاوی شامی ہے، فتاوی عالمگیری ہے، بے شمار کتاب، تو فقہ حنبلیہ کی جو زیادہ جس کو لیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ المغنی، اس کے مصنف ہے شیخ موفق الدین ابن قدامہ، یہ غوث پاک کے شاگرد ہیں، یعنی براہ راست، اور انہوں نے اپنے تاثرات غوث اعظم کے بارے میں باقاعدہ طور پر دیے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، علامہ موفق الدین ابن قدامہ خود اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، علامہ موفق الدین ابن قدامہ خود اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتا ہے، یہ خود اتنی بڑی اتنی وسیع شخصیت ہیں، اور یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں، یہ میرے سامنے اس وقت ذیل طبقات حنابلہ ہے، وہ کہتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں وما ولا رأيت احدا يعظم من اجل الدين اكثر منه، خدا کی قسم اللہ موفق الدین ابن قدامہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کسی شخصیت کو دینی علم کی وجہ سے چاہنے میں ساری خدائی کو اس پر لپکتا ہوا دیکھا ہو اور وہ غوث صاحب غوث پاک سے بڑا ہو، میں نے نہیں دیکھا، یعنی اس کا معنی یہ، وہ یہ کہتے ہیں ولا رأيت احدا يعظم من اجل الدين اكثر منه، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دینی رشتے سے جس پر خدائی کو امڑتے ہو دیکھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی، بولے سبحان اللہ، یہ ابن رجب حنبلی اس بات کو لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آگے شیخ عز الدین ابن عبد السلام شیخ الشافعیہ یہ بات لکھتے ہیں، انہ لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر جیلانی، فرما آج تک کسی شیخ طریقت کی کرامات حد تواتر تک، حد تواتر سے مراد ہے کہ اتنی زیادہ کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، کہ کسی شیخ طریقت، کہتے ہیں لم تتواتر کرامات احد من المشائخ، کسی ولی کی کرامات حد تواتر تک نہیں پہنچی، تواتر تک، الا الشیخ عبد القادر، لیکن ایک غوث اعظم ہے جن کی کرامات شیخ عبد القادر گویا کے حد تواتر تک پہنچی، فَإِنَّ كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتِرِ، صرف کرامات تواتر تک نہیں پہنچی، اس کو نقل بھی تواتر سے کیا گیا، کیا سمجھے آپ، اللہ اکبر، یعنی آپ کی کرامات اتنی ہیں جو حساب سے باہر، اور نقل کرنے والے محققین مصنف اتنے ہیں کہ وہ بھی حد سے باہر ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، آپ نے 91 سال عمر شریف پائی، 25 سال آپ کے جنگلات کے ہیں، 25 سال آپ کے جنگلات کے ہیں جس میں آپ نے ریاضت فرمائی، ایک تحقیق کے مقابلے میں، یعنی جب آپ کی عمر 91 سال ہے، سب سے پہلی تقریر غوث اعظم نے 55 سال کی عمر میں کی، کب کی؟ 55 سال، بنو عباس کے 5 خلفاء کا دور آپ نے پایا، بہت بڑا دور پایا، توجہ ہے، وہ دور انتہائی خرابی کی طرف، قبلہ اول کی طرف فسادات بڑھ گئے تھے، لوگوں میں بدعملیاں پھیل گئی تھیں، اسلام کا وہ عروج زوال کی طرف جا رہا تھا، اسلام کے جو خطے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، اور دیگر قوتیں ان علاقوں پر دوبارہ قابض ہو رہی تھی. یعنی بڑا خلفشاری کا دور بنو عباس. آپ پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، اگر تاریخ اگر لیں تو آپ ایم اے اسلامیات وغیرہ کے اندر بھی چیزیں ہیں، تو آپ بنو عباس کا دور دیکھیں. کیونکہ غوث اعظم کے وصال کے چند سال بعد چنگیز خان پہنچا ہے بغداد کے اندر، توجہ ہے، چنگیز خان پہنچا ہے. اور ہلاکو خان کے بیٹے کو جس نے کلمہ پڑھایا وہ قادری تھا. یعنی جس نے غدر مچایا چنگیز خان نے اور سب کو نپٹا دیا، ایسا تھا کہ سارے مسلمان ختم کرے گا، لیکن وہ بھی غوث پاک کا درد تھا. چنگیز خان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے لگے، کہ جو انہوں نے سستی اور کاہلی اپنے پر تاری کی ہوئی تھی اور نحوست تاری کی ہوئی تھی، اور ہماری اس سے بھی سلا، اس سے بھی سلا، اس سے بھی سلا، اس سے بھی سلا. چنگیز خان نے آ کر سب کو زمین کے نیچے مسل کر دیا. بغداد کی لائبریری کا واقعہ ہے کہ دریا دجلہ پورا سیاہی سے اٹا ہوا تھا. چنگیز خان خود ایک موت کا پیغام تھا. چنگیز خان کا نام ہی ایک شیطان ہے، ایک پیغام کہ جس سے دنیا دہل جائے. لیکن ہلاکو خان جو اس کا پوتا اور اس کا بیٹا اور اس کے جو پوتے کو جس نے کلمہ پڑھایا، وہ حضرت غوث پاک کا فیض یافتہ تھا. کیا مطلب؟ یعنی چاہے تو یوں سیدھا کر دے لیکن نہیں کرنا چاہتے، یوں سیدھا کر لیکن نہیں کریں گے، جاؤ. یعنی اس کو وہ جو مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، اس شیخ نے اس کو اپنی صحبت میں لے کر اس کے دل کو عرفان سے بھر دیا، وہ مسلمان ہو گیا. لیکن اتنے دور پٹائی لگائی دبا کر تاکہ جو ہے کہ وہ عقلیں ٹھکانے پر پہنچے. جب بغداد کا دریا پورا دریا بھر گیا تھا نا، لائبریری اس نے توڑ کے ساری پھینک دی تھی، اور تاکہ مسلمانوں کا دین ختم ہو جائے. تو علماء سرگرداں پریشان پھر رہے تھے، اور دریا دجلہ کا پانی بلیو ہو گیا تھا سیاہی کا، اور جتنا ذخیرہ اسلام کی معلومات کا تھا تقریباً بہا دیا گیا تھا. بڑی بڑی لائبریری، اور بغداد تو علم کا مرکز تھا نا. تو سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ایک دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اور ایک مولانا بڑے پریشان تھے. تو فرمایا، حضرت دین کا کیا ہوگا؟ فرمایا، دین کا کیا ہوگا، دین میں سی رہے گا اور کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا، حضور یہ تو سب بہا دیا گیا. فرمایا، میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ بہانے والے کی طرف نہیں، کچھ دل کی طرف بھی آؤ. تو انہوں نے کہا، کیا مطلب؟ فرما، قلم کاغذ لاؤ، جتنا بہایا گیا سب زبانی لکھاؤں گا. راج کسی شہر پہ کرتے نہیں، یہ ذرے ہو سے آزم کے بولو سبحان اللہ، راج کسی شہر پہ کرتے نہیں. ایسا تو نہیں، اب بولو بڑا پیر. کون؟ آواز نہیں آئی مجھے بھائی. بڑا پیر، یہی ہے بڑے پیر دستگیر، جن کی بڑائی آپ دیکھیں کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. آپ سے وصیتیں کی گئی وصال کے وقت، تو آپ نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی کہ جاہل سے دور رہنا، علم کے بغیر عمل پر نہیں جانا، اور عمل کے ساتھ علم لازم ہے، علم کو مضبوط رکھنا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگ تمہارے ہاتھ کو یوں چومنا شروع کر دیں گے تم غوث پاک کے بیٹے ہو، لیکن فرمایا نہ، علم پہلے ہے. فرمایا، جس نے علم کو چھوڑ کے عمل کی طرف آیا، نہ اس کا نسب اس کو بچائے گا، نہ کوئی چیز اس کو بچائے گی. علم ضروری ہے، علم وہ گرا ہے جو اس کو کھینچ کر لائے. یہ غوث اعظم کی وصیت میں سے. فرمایا، حضور آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ محدث ابن جوزی کا نام سنا؟ وہ اتنے زبردست متشدد محدث ہیں کہ انہوں نے امام بخاری کے 88 حدیثوں پر انہوں نے حملہ کیا، اور امام بخاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. غوث پاک کے سامنے آئے، دو جملے بولے تو بالکل گر گئے قدموں میں. محدث ابن جوزی، اور پوری زندگی غوث پاک کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کی. جب ان کے سامنے غوث پاک کا نام لیا جاتا تو دھاڑے مار کے روتے تھے، اور یہ کہتے تھے میں کیوں ان کے سامنے گیا. یعنی بہت بڑے عالم ہیں محدث ابن جوزی، حدیث میں نام ان کا. اور جب غوث پاک کی شہرت ہو گئی تھی نا بغداد میں، تو وہ غوث پاک کے سامنے آئے اور چند مسئلے پوچھے. مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ غوث پاک نے نظر ماری، سب بھول گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، اور غوث پاک کے قدم پکڑ لیے کہ میں غلط جگہ آ گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے فیض عطا فرمایا، اور پھر ان کے سوالوں کے جوابات دیے، اور جو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتے تھے اس کے بھی جوابات دیے. انہوں نے کہا، یہ تو باطن میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، ظاہر میں بھی کوئی ثانی. محدث ابن جوزی رحمہ اللہ، تو پھر محدث ابن جوزی نے غوث اعظم سے ایک بات پوچھی تھی کہ میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے. غوث پاک نے فرمایا، میں نے معاف کر دیا آپ. کہ لگا، نہیں، ایک نصیحت ایسی کر دو، ایک نصیحت ایسی کر دو کہ جس سے مجھے بھی تمانیت ہو جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. فرما، بس غریب جو ملے تو کھانا کھلا دینا. آپ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سارے روئے زمین کی دولت ملے تو میرے دائیں ہاتھ کے نیچے سوراخ ہے، جتنا آئے گا سب غریبوں کو کھانا کھلانے میں چلا جائے گا. آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والی شخصیت آپ کی شہزادے حضرت سیف الدین، سید سیف الدین ابن عبد القادر، بولو رضی اللہ تعالی
انہم اجمعین. آج غوث پاک اپنے مدرسے میں آرام فرما رہے ہیں اور مرجائے خلائق ہیں اور لوگ کھچے کھچے جا رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں رخ سے پردہ اب ذرا ہٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. غوث اعظم ہو, غوث الورا ہو, نور ہو, نور صلی اللہ ہو, کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر ہو, مشکل کشا ہو. مل کر ایک شعر, غوث اعظم بمن بے سارو ساما مدد. پھر سے پڑھیں, آرام آرام سے پڑھیں, تسلی سے پڑھیں, باغم باغی نہ کریں, تھک گئے تو جائیں چکر لگا کر, سکون سے ذرا پڑھیں اور اندر سے آواز نکال کے پڑھیں. غوث اعظم بمن بے سارو ساما مدد, قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد, قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے نبوی میالوی فصل بتولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول مجھ کو رسوا بھی اندر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا, کہ وہی نا وہ بندہ رسوا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا.